الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآج صبح جب میں غور کر رہا تھا تو ان باتوں کے مابین انتہائی گہرا منطقی ربط، پھر یہ کہ ان میں جو ترتیب اور تدریج ہے، یہ دونوں میرے سامنے سورہ آل عمران کی ان تین آیات کے حوالے سے آئیں، لہذا میں انہی آیات کے حوالے سے اپنی وہ گفتگو کر رہا ہوں. تمہیداً مختصراً یہ جان لیں کہ قرآن حکیم ایک ایسی کتاب ہے کہ اس میں کہیں تو نہایت جامعیت کے ساتھ اس کا جو کل پیغام ہے وہ چند الفاظ میں چند جملوں میں سمو دیا جاتا ہے، کہیں پھر وہ پورا پروگرام بلکہ اس کی ایک ایک شق بڑی تفصیل کے ساتھ زیر بحث آتی ہے. قرآن حکیم نے اپنے اس وصف کو خود بھی بیان کیا ہے، چنانچہ سورہ ہود کے آغاز میں فرمایا گیا کتاب الاحکمت آیاتہ ثم فصلت من لد الحکیم خبیر، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیات پہلے محکم کی گئی، محکم بہت پختہ بہت مضبوط بہت جامع، ثم فصلت پھر ان کی تفصیل ہوئی من لد الحکیم خبیر، ایک ایسی ہستی کی طرف سے کہ جو خبیر ہے علیم. ابتدا میں جو صورت نازل ہوئی چھوٹی چھوٹی مثلاً ڈرامے ترین صورت قرآن حکیم، بلکہ ایک طرح فرق استعمال کیا میرے نزدیک ڈرامے ترین صورت، جس میں اس اعتبار سے کوئی دوسری صورت اس کے برابر نہیں. سورہ فاتحہ بلند تر ہے، فضیلت میں سورہ اخلاص بلند تر ہے، لیکن جامعیت میں بلند ترین صورت جو ہے وہ صورت العصر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کا موضوع ہدایت، رہنمائی، فضل ملنا، یہ سائنس کی کتاب نہیں، فلسفے کی کتاب نہیں، صرف عقائد کی کتاب نہیں، صرف سیاسیات کی کتاب نہیں، صرف معاشیات کی کتاب ہے. اگر اس کا ایک موضوع معین ہو سکتا ہے تو وہ ہے موضوع ہدایت، ہدل للناس، ہدل للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین. ہدایت کے لیے جامع ترین صورت ہے سورت العصر. ویسے قرآن مجید کے فلسفہ اور حکمت پر نہایت اہم صورت سورہ فاتحہ ہے، ہر آیت اپنی جگہ پر کسی خاص اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کی چوٹی ہے ذروہ سلام، لیکن جس کو ہم کہیں گے کہ پورے قرآن کا جو موضوع ہے ہدایت، اس کے اعتبار سے جامع ترین صورت، جس کے بارے میں امام شافعی کا قول میں نے بارہا آپ کو سنایا کہ وہ فرماتے ہیں کہ لو تدبر الناس ہذہ سورۃ لوسعت، اگر لوگ صرف اس ایک سورت پر تدبر کریں غور کریں تو یہ ان کے لیے کفایت کرے گی. کفایت کرے گی کس اعتبار سے؟ ایٹم بم بنانے کے اعتبار سے کفایت نہیں کرے گی، ہدایت اور رہنمائی کے اعتبار سے کفایت کرے گی، جو اصل موضوع ہے قرآن حکیم کا. ایک اور قول جو ہے امام شافعی کا، وہ اس سے بھی زیادہ جامع کہیے اور معلوم ہوتا ہے کہ بہت ہی عظمت کا گہرا نقش جو ہے سورۃ العصر کے ان کے ذہن پر اور قلب پر قائم ہو رہا ہے. وہ الفاظ تو یہ ہے کہ لولم ینزل من القرآن سواہا لکفت اللہ، قرآن میں سوائے ایک سورۃ العصر کے اور کچھ نازل نہ ہوتا تب بھی یہ لوگوں کے لیے کافی تھی. کافی ہوتی کس اعتبار سے؟ ہدایت ہے. اب اس میں جو چار نقطے آئے ہیں، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، پھر ایمان کی برانچز کیجئے تو ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، ایمان بالرسالت، پھر ایمان بالآخرہ کی شاخیں ہیں، باسے بعد الموت، حشر و نشر، حساب کتاب، جزا و سزا، میزان، یہ تمام پھر جنت و دوزخ. تو یہ تو پھر سلسلے ہوتے چلے جائیں گے اور ہر موضوع سے متعلق آپ کو مفصل بحث قرآن میں مل جائیں گی. تو کتاب احکمت آیاتہم ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. لیکن یہ کہ جو طویل سورتیں ہیں قرآن مجید کی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سورہ آل عمران 200 آیات پر مشتمل ہے، 20 رکوز کے، ان میں بھی کہیں کہیں پھر اسی جامعیت کے ساتھ چند آیات میں قرآن مجید اپنا پورا مضمون انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہے. ویسا ہی ایک مقام یہ ہے سورہ آل عمران کی 3 آیات، آیت نمبر 102، 103، 104، اور یہ بالکل قلب بنتا ہے، مست ہے قرآن مجید کا. اس لیے کہ کل 200 آیات ہیں، تو یوں سمجھئے نصف بنا 100، تو یہ 102، 103، 104 بالکل درمیان. 20 رکوع ہیں، 10 رکوع پیچھے ہیں 11 رکوع کی پہلی 3 آیات کی. ان میں سے ہر آیت میں ایک نقطہ ہے بنیادی، اور جمع کیجئے تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے ایک سہ نکاتی لایا عمل ہے. ٹھیک تھا پہلے تم نے کیا کیا، 3 نکات پر مشتمل ایک عملی پروگرام ہے کہ اگر آپ میں سے ہر شخص، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ عزم مصمم کر لے کہ جو بات بھی ہمارے سامنے قرآن رکھے گا اسے ہم قبول کریں گے، تسلیم کریں گے، اس پر عمل کریں گے، تو یہ 3 آیتیں پھر کفایت کر جائیں گی. جیسے امام شافعی نے فرمایا سورۃ العصر کے بارے میں کہ کافی ہے ہدایت کے لیے اگر انسان کی نیت اگر ہے اس بات کی کہ مجھے قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے، وہ ہدایت کا طالب ہو، تب تو ہدایت مفید ہوگی، ورنہ ابو جہل کے لیے پورا قرآن ہی مفید نہیں ہوا. ابو لہب کے لیے کتنی قریبی رشتہ داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ بھی مفید نہ ہوئی. تو معلوم یہ ہوا کہ نیت اور عزم کا ہونا، جسے ہم کہتے ہیں تصحیح نیت، اپنی نیت کو درست کر لیا. تو اس کے بعد یہ ہے کہ یہ 3 آیات جو ہے انشاءاللہ العزیز یہ بھی انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بالکل کفایت کرے گی. کیا کر رہے ہو؟ ان میں سے جہاں تک پہلے نقطے کا تعلق ہے، ادھر حقیقت میری آج کی گفتگو کا موضوع نہیں ہے، بلکہ میں نے عرض کیا تھا کہ مجھے 2 باتیں عرض کرنی ہیں، اور دونوں کا تعلق ہے دوسری 2 آیات کے ساتھ، دوسری اور 3 آیات. لیکن ظاہر بات ہے کہ مضمون کو بیان کرنے کے لیے لازم ہے کہ جو پہلا نقطہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں. پہلی شے ہے ہر مسلمان خود اپنی جگہ پر تقوی کی روش اختیار کرے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی روش اختیار کرے. یہ گویا کہ پہلی منزل ہے، اگر یہی نہیں بن رہی تو دوسری منزل کا کیا سوال. تیسری تو یوں سمجھئے کہ ذہن سے ہی خارج کر دیجیے. پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ پہلا نقطہ جو ہے وہ ہے اہم ترین. اگر ایک سہ منزلہ عبارت ہو تو بلند ترین منزل تو تیسری ہوتی، لیکن اہم ترین منزل پہلی ہوتی ہے. اس لیے کہ تیسری کا کوئی وجود نہیں ہو سکتا جب تک دوسری نہ ہو، دوسری کا کوئی وجود ممکن نہیں جب تک پہلی نہ ہو. تو معلوم ہوا اہم ترین تو پہلی ہے. یہ ضرور ہے کہ ہم کہیں گے کہ بلند ترین منزل جو ہے وہ تیسری. اس اعتبار سے اس کی اہمیت کو ذہن میں رکھیے. اور یہ مضمون وہ ہے کہ ویسے تو اگر اسی کو گفتگو کا موضوع بنایا جائے تو گھنٹوں اس پر گفتگو ہو سکتی ہے. تقوی کا مفہوم کیا ہے؟ فرما برداری کسے کہتے ہیں؟ پھر تقویٰ کے لیے یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اہل ایمان اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقویٰ کا حق ہے. تم نے ٹھیک کیا ہوا ہے اس کو اختیار کیا. ٹھیک ہوا. اہل ایمان اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقویٰ کا حق ہے. جس پر کہ صحابہ کرام گھبرا گئے کہ اللہ تعالیٰ کے تقویٰ کا وہ کہ حق ادا ہو جائے، یہ کون انسان اس کے لیے، یعنی یوں سمجھیے کہ ممکن سمجھ سکتا ہے اپنے لیے کہ اللہ کا اتنا تقویٰ اختیار کرے جتنا کہ اللہ کا حق. اس کے ضمن میں تو وہ حدیث بھی آتی ہے کہ خود حضور نے، اگرچہ حضور کے اعتبار سے تو ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ آپ ہی کا تواضع ہے، آپ نے انتہائی یوں سمجھیے کہ اللہ کے سامنے جو ہے خاکساری کی کیفیت اختیار کی، جب فرماتے ہیں کہ ما عبدنا کا حق عبادتک وما عرفنا کا حق معرفتک. اے پروردگار، اے رب، ہم تیری بندگی نہ کر سکے جیسے کہ تیری بندگی کا حق تھا، اور ہم تجھے نہ پہچان سکے جیسا کہ تجھے پہچاننے کا حق۔ لیکن یہ کہ بہرحال عام مسلمانوں کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ یہ الفاظ جو ہے وہ 100% صحیح ہوں گے۔ اللہ کو اس درجے پہچاننا جس درجے کی اس کے پہچاننے کا حق ہے اس انسان کے لیے، اللہ کی بندگی کا اس درجے حق ادا کرنا جس درجے کے اس کا حق ہے، وہ خالق، وہ مالک، وہ رازق، وہ پروردگار، اسی کی دی ہوئی تمام نعمتیں، اب اس کا حق کیسے ادا ہو؟ ہر لمحہ اگر جو انسان کا اسی میں بیت رہا ہو، اور اس کا ہر جسم کا رواں رواں جو ہے وہ اللہ کی حمد اور تسبیح کے اندر لگ جائے، تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہو۔ تو پہلا یہ کہ انتہائی زوردار انداز ہے کہ تقوا اللہ حق تقواہ، اللہ کا تقوا اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوا کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ہرگز مت مرنا مگر فرما برداری کی حالت۔ اس آیت کو عام طور پر پڑھتے ہوئے آدمی سطری طور پر گزر جاتا ہے، اسے اطمینان ہو جاتا ہے میں مسلمان ہوں، اور کتنے ہی لوگ ہیں جو حالت اسلامی میں مر رہے ہیں، مسلمان ہیں اور آ رہی ہے حالت اسلام میں مر رہے ہیں، تو کوئی بہت اونچی بات تو یہ نہ ہوئی۔ اربوں انسان دنیا میں اس وقت ہے جو اسلام ہی کی حالت میں مریں گے ان شاء اللہ، ان کے اوپر بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو مرتد ہوتا ہے، شاید کوئی ہوگا، لیکن در حقیقت اس کا مفہوم یہ نہیں ہے۔ یہاں وہ اسلام مراد ہے اس کے لیے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے رب ہمارے ہم دونوں کو باپ بیٹا کو ہمیں اپنا فرما بردار، اپنا مسلم بنائے رکھ۔ یہ اسلام کی وہ منزل ہے کہ جہاں فرما برداری، سر تسلیم، ہم جو حکم ہو سر آنکھوں پر، جو مطالبہ ہو ادا کرنے کے لیے انسان، اگر آگ میں کودنے کا حکم ہے تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عقل ہے محو تماشائے لبے باب ابھی، جب تک کہ یہ کیفیت نہ ہو اس کو وہ تعمیر کرنا۔ بلکہ اللہ نے فرمایا اس قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب بھی اس کے رب نے اس سے مطالبہ کیا فرما برداری اختیار کرو، گردن جھکا دو، سر تسلیم خم کرو، تو انہوں نے فوراً عرض کیا کہ سر تسلیم خم، اسلمت لرب العالمین۔ وہ اسلام اصل میں جو ہے در حقیقت یہاں اس کا ذکر، ہرگز مت مرنا مگر حالت اسلام میں، فرما برداری کی حالت میں۔ اس کو میں اور سادے الفاظ کے اندر بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ جب کوئی انسان اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو قانوناً تو وہ مسلمان ہے، حقیقتاً عملاً فرما بردار نہیں ہے۔ اس حالت میں اگر موت واقع ہو گئی تو یہ فرما برداری کی حالت کی موت ہے، اور کس انسان کے پاس یہ گارنٹی موجود ہے کہ مجھے اس فعل کو مکمل کر کے پھر توبہ کرنے کا بھی کی مہلت مل جائے گی اور موت نہیں آئے گی؟ ہو سکتا ہے کہ عین اسی لمحے موت واقع ہو جائے، تو وہ موت جو ہے وہ یقیناً فرما برداری کی حالت کی موت ہے۔ اب اس کے لیے جیسا کہ بارہ فکر یہ آج تو خطبہ نکاح کے اندر بھی آتی ہے، مسجد میں جب بھی نکاح ہوتا ہے اس آیت کے بارے میں کچھ نہ کچھ بیان ہوتا ہے۔ اس کے معنی کیا ہے کہ دیکھو تمہارا ایک لمحہ بھی نافرمانی کی حالت میں فصل ہوا، مبادا اسی لمحے موت جو ہے تمہیں آدم ہو جائے اور تمہاری موت جو ہے پھر وہ فرما برداری کی حالت کی موت ہو۔ بارہ رشوت جیسا کہ میں نے عرض کیا، میری گفتگو کا اصل موضوع جو ہے یہ اس سے اوپر کی دو منزلیں جو سامنے آ رہی ہیں، اہمیت اس کی جو ہے میں نے عرض کیا کہ اہم ترین یہی ہے، گاڑی آگے چلے گی تو یہی سے چلے گی، یہیں اگر کمی ہے تو آگے کی بات جو ہے بس وہ بات ہے، وہ گفتگو ہے، وہ ہمارے لیے ایک علمی موضوع ہے، ہمارے لیے ہو سکتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ذہنی عیاشی بن جائے، لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد کم سے کم یہ کہ نظری طور پر ہمارے سامنے رہے، اس کے بعد دوسری منزل کیا ہے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، مضبوطی کے ساتھ تھام لو، چمٹ جاؤ، حفاظت کے لیے اللہ کی رسی سے چمٹ لو اور تفرقے میں مبتلا ہو، جمیع کے دونوں معنی کیے گئے ہیں، مل جل کر سب تھام لو، اور یہ بھی کہ پورے قرآن کو تھامو، پوری رسی کو تھامو. یہ نہیں کہ بس ایسے ہی ذرا سا ہاتھ لگا لیا. اس پوری رسی کی جب تک کہ گرفت نہ ہوگی تو آدمی کی حفاظت نہیں ہوگی. اب یہاں بھی اگرچہ بہت سے مفسرین نے اپنے کچھ اپنے خیالات بھی ظاہر کیے, حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ سوال تو پیدا ہوگا حبل اللہ سے مراد کیا ہے. لیکن یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد احادیث مروی تھی جن میں آپ نے فرمایا وضاحت کے ساتھ کہ حبل اللہ جو ہے وہ قرآن. چنانچہ وہ روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن دارمی کی اور ترمذی کی ہے, جامع ترمذی کی روایت ہے کہ حضرت علی نے یہ روایت کیا کہ حضور نے ایک دن فرمایا انہا ستکون فتنہ ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا بل بخرج منہا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول پھر اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کتاب اللہ, اللہ کی کتاب فتنے سے بچانے والی, فتنے سے نکالنے والی. یہی ڈھال بھی ہے جس سے فتنے سے بچا جا سکتا ہے, اور یہی کہیں فتنہ پیدا ہو جائے تو نکلنے کے لیے راستہ بھی جو ہے اسی کے ذریعے سے ملے گا. کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم وہو ذکر الحکیم وہو صراط المستقیم وہو حبل اللہ المتین. یہی کتاب جو ہے اس میں تم سے پہلوں کی خبریں بھی ہیں, تم سے بعد میں آنے والوں کے حالات بھی ہیں, تمہارے مابین جتنے اختلافات بھی کبھی رونما ہوں گے ان سب کا حل بھی ہے. پھر یہی ہے جو ذکر حکیم ہے, پختہ ذکر اللہ. یہی صراط المستقیم ہے جس کی کہ تم دعا کرتے ہو اہدنا صراط المستقیم, اور یہی اللہ کی مضبوط رسی ہے وہ حبل اللہ. ایک اور روایت آتی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ, وہ فرماتے ہیں کہ القرآن و حبل اللہ مبعوث من السماء الى الارض. قرآن تو اللہ کی وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی. ایک اور روایت میں آیا ہے اور یہ موجب تبرانی کے موجب طویل کی روایت ہے, اس میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حجرے سے برآمد ہوئے, آپ نے دیکھا کہ مسجد کے ایک گوشے میں, مسجد نبوی کے ایک کونے میں کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور سمجھ سمجھا رہے ہیں آپس میں, مذاکرہ ہو رہا. تو حضور کے چہرے پر خوشی اور بشاشت کے آثار ظاہر ہوئے اور آپ ان کے قریب تشریف. آتے ہی ایک بڑا عجیب سوال کیا, الستم تشہدون الا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وان ھذا القرآن جاء من عند اللہ, کیا آپ لوگ اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, میں اس کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا. صحابہ کا جواب کیا تھا؟ جو ہو سکتا تھا وہی جواب, یہ جواب تو ہم میں سے بھی کوئی ہوتا تو فوراً دیتا جواب, مگر کہ ہمارے جواب میں صحابہ کے جواب میں زمین و آسمان کا فرق ہے. وہ دل کی گہرائی سے اور حقیقت اور واقعیت کی پوری ہم آہنگی کے ساتھ, قول اور فعل کی پوری ہم آہنگی کے ساتھ بات انہوں نے کہی, بلا یا رسول اللہ حضور اس کی گواہی ہم دیتے, اس میں کیا شک ہے؟ اب آپ نے فرمایا فاستبشروا فخوشیاں بناؤ, فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ تَرَكُهُ بِأَيْدِيكُمْ وَتَرَكُهُ بِيَدِ اللَّهِ, اس لیے کہ یہ قرآن وہ شے ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے ایک سرا اللہ کے. یہ ہے محبت اللہ کا مفہوم. اس کے لیے میں بطور تمثیل, پہلے بھی کبھی میں نے بیان کیا ہوگا, تو ایک تمثیل دیا کرتا ہوں کہ تصور کیجئے کہ اگر جہاز, بحری جہاز کے عرشے پر کچھ لوگ کھڑے ہوں اور کوئی ہچکولا سا اگر کوئی شخص گر جائے پانی میں سمندر میں, اور وہ ٹکڑیاں کھا رہا ہو اور ہاتھ پاؤں مار رہا ہو, تو اوپر سے رسہ پھینک دے, وہ رسہ کہیں اگر اس کے ہاتھ میں آ جائے تو اسے معلوم ہوگا کہ اب کسی رسے میں میری زندگی, اسی کے ساتھ میرا جو ہے وابستہ ہے زندہ رہنا, لہذا اس رسے کو وہ کبھی نہیں چھوڑے. یہاں تک کہ اگر کہیں کوئی مچھلی, کوئی بھی کوئی شارک مچھلی پڑ کیجیے آ جاتی ہے, اس کے پاؤں کے اوپر حملہ کرتی ہے, پاؤں کاٹ کر لے جائے رسی وہ نہیں چھوڑے گا, اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ پاؤں اگر جاتا ہے پوری زندگی بچتی ہے بکیا، تو یہ نفع کا سودا ہے، اس لسی کو انسان نہیں جو. بالکل اسی طرح فرمایا کہ یہ قرآن تو وہ شے ہے کہ اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ سے نکل آ گیا، تمہیں بچانے والی شے ہے، اس کو مضبوطی سے تھامو. دور کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بلا تفر رکھو، تفر کے مبتلا نہیں ہوگا، استعمالیت پیدا ہو جائے. علامہ اقبال نے بھی بہت ہی خوبصورتی سے اس بات کو ادا کیا ہے، اور یہ بلکہ مجھے انہی چیزوں سے یہ پورا گمان ہوتا ہے کہ علامہ کا مطالعہ جو ہے احادیث کا بھی بہت گہرا ہے. اس طریقے سے انہوں نے قرآن مجید کے مطابق کو سمویا ہے، قرآن مجید سے الفاظ اپنے اشعار کے اندر جو ہے جیسے وہ بھی جو ہے پرو دیے جائیں، اس طریقے سے انہوں نے پروئے. اسی طریقے سے احادیث کے مطابق کئی مثالیں اس سے پہلے میں دے چکا ہوں، جس سے ایک اہم مثال یہ کہ قرآن کے حبل اللہ ہونے پر جس شد و بد کے ساتھ، جس اعتماد کے ساتھ، جس تقریت کے ساتھ علامہ اقبال نے بات کہی ہے، اب یک آئی دی مسلمان زندہ، مسلمان تو زندہ ہی اس بنیاد پر ہے کہ اس کا ایک آئین ہے، ایک دستور ہے، پے کرے ملت سے قرآن زندہ، پے کرے ملت، یہ پے کر جیسے انسان کا ایک دخل ہے، اس میں جان ہے، تبھی تو یہ جسد جو ہے کام کا ہے، وہ جان نکل گئی تو یہ لاش پڑی رہے گی ڈائی بن کی، اسے تو جلد از جلد جو ہے گڑھے کے اندر دبا دینا جو ہے، یہی اس کے ساتھ خیر خواہی ہے، یہی سب سے بڑا اس کا حق ہے، جلد سے جلد اس کو قبر میں اتار دیا. تو اصل میں تو وہ جان ہے. تو اسی طریقے سے یہ ایک بلین مسلمان بھی اگر ہے، ایک ارب ہے یا ایک ارب سے زائد ہے، لیکن قرآن میں اگر نہیں ہے تو مردہ ہے. اب یک آئینی مسلمان زندہ، ایک آئین سے تو زندگی ہے ساری مسلمان کی، پے کرے ملت سے قرآن زندہ، پے کرے ملت جو ہے اس کی زندگی جو ہے وہ قرآن کے تو ہے. وہ اگر ایک زندہ قوم بن سکتے ہیں، اگر وہ زندہ امت بنتے ہیں، پے کرے ملت سے قرآن زندہ. ماں ہما خاکو دلے آگاہ. اب یہاں پر مثال دوسری لائے کہ ایک پورا خاکی وجود ہے ہمارا، اور اس کے اندر وہ قلب آگاہ ہے، وہ قلب جو دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے، وہ نہیں کہ جو صرف ہارٹ جو کہ پمپ کرتا ہے بلڈ کو، بلکہ جسے قرآن کے اندر کہا گیا ہے قلوب یا بہونا بہا، وہ دل کے جس سے وہ تفقہ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور کرتے ہیں، وہ دل جس سے وہ دیکھتے ہیں. فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. آنکھیں اندھی نہیں ہو گئی تھی ابو جہل کی، دل اندھا ہو گیا. وہ دل جو ہے ماں ہما خاک و دل آگاہ، پوری ملت جو ہے وہ خاک کے مانند ہے، خاکی وجود ہے جس طریقے سے ایک انسان کا، اس میں قلب آگاہ جو ہے اس کی حیثیت قرآن کی ہے. اور چوتھا مصرع ہے احتسامش کن کہ حبل اللہ ہوں، تھامو مضبوطی سے اس کو کہ حبل اللہ یہی تو ہے، یہی لفظ آئے واپس ان کو بھی حبل اللہ، احتسامش کن اس کو مضبوطی سے تھامو کہ حبل اللہ ہوں، کہ حبل اللہ یہ قرآن. اور ایک تیسرا شعر جو اس میں ہے، بڑا ہی پیارا شعر ہے، کیوں بہت درشت ہے وہ سفتا شو، ورنہ وانند غبار آشفتا شو. جیسے موتی جو ہے وہ ایک لڑی میں پرو دیے جاتے ہیں ایک دھاگے کے اندر، تو یا تو ہے مسلمانوں تم اپنے آپ کو اس قرآن کی لڑی کے اندر پرو لو، اگر یہ نہیں کرو گے کیوں بہت موتیوں کی طرح رشتے شو، یا تو اس کی لڑی کے اندر موتیوں کی طرح اپنے آپ کو پھرو لو، تو تم ایک خوبصورت ہار بن جاؤ گے، تمہاری جمعیت ہوگی، رونق ہوگی، تمہاری عزت ہوگی، وقت ہوگی، دنیا میں تمہارا وقار ہوگا اگر یہ کرو گے. لیکن اس کے لیے لازم کیا ہے؟ قرآن کی لڑی میں اپنے آپ کو پھرو لو. رشتہ شو، ورنہ مانند غبار آشفتا ہو، ورنہ پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا جیسے غبار پھیلا ہوا ہوتا ہے، ذرے تو ہیں ریت کے اس کے اندر لیکن غبار ہے، تم غبار بن کر رہ جاؤ گے. جیسا کہ حدیث میں وہ الفاظ آئے تھے غصاؤں کا غصائص ہے کہ تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے کہ سیلاب کے اوپر کا جھاگ ہوتا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی نظر آتا ہے. اگر تم نے قرآن کی لڑی میں اپنے آپ کو نہ پرویا تو نتیجہ یہ نکلے گا, ورنہ مانندے غبار آشفتہ شو, پھر پریشان ہو جاؤ جیسے کہ فضا میں غبار ہوتا ہے, پھر نشو ہو جاؤ. یہ ہے در حقیقت دوسرا نقطہ جسے جس پر مجھے آج گفتگو کرنی تھی. اس لیے کہ حکمت قرآن کا ہم نے ایک شمارہ بھی شائع کیا ہے بڑی محنت کے ساتھ, بھاگ دوڑ کے ساتھ. ہماری ایک تربیت گاہ بھی ہو رہی ہے تنظیم اسلامی کی, اس کے لیے بھی ضرورت تھی اس شمارے کو شائع کرنے کی. دعوت رجوع الی القرآن کا منظر و پس منظر, دو مہینے کا یہ شمارہ ہے, 150 صفحے کے قریب اس کی ضخامت ہے, اور وہ شاید آج یہاں پر آ بھی جایا حضرات کے لیے. اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے ایک بات بیان کی, قرآن مجید کی طرف رجوع کرنے کی دعوت. ایک تو یہ کہ اس وقت کا جو عالمی ایک منظر ہے, اس وقت پورے ہمارے زمین کو جس طرح ایک تہذیب نے, ایک گلوبل سویلائزیشن جو ہے اس نے اسے لپیٹ میں لیا ہوا, اور وہ جو گلوبل سویلائزیشن ہے, عالمی تہذیب جو ہے, اس میں مادہ پرستی ہے, الحاد ہے, مذہب سے بغض ہے, مذہب سے نفرت ہے, اس کی جڑوں کے اندر پیوست ہو گئی تھی مذہب دشمنی. اس لیے کہ یہ تہذیب اس وقت ویسے تو اپنے پھیلاؤ کے اعتبار سے, وسعت کے اعتبار سے گلوبل ہے پورے عالم پر, لیکن یہ کہ آغاز کے اعتبار سے یہ یورپین سویلائزیشن کی تہذیب مغرب سے, علامہ اقبال نے کہا ہے, دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی تو کہاں نہیں ہے, کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا, تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی, جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نہ پائیدار ہوگا. ابھی آپ کو معلوم ہے 3-4 دنوں میں پہلے ہی میں تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ یورپ میں خاص طور پر یہ عیسائیت کے رد عمل انتہائی غیر منطقی رکھائی, اور پھر پاپائیت کا جو ایک استبداد تھا اور جبر تھا اس کے نتیجے میں رد عمل پیدا ہوا, اور رینائسنس کی جو تحریک ہے جس کے نتیجے میں دنیا میں یہ علم اور سائنس اور ٹیکنالوجی اس کا جو ہے سیلاب آیا ہے, اس کے اندر یوں سمجھیے کہ اس رد عمل کی وجہ سے مذہب سے دوری اور جو بھی چیز انسان کے حواس کے دائرے سے باہر ہے اس کے بارے میں ایک ایسا ایٹیٹیوڈ, انڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ, پتا نہیں ہے کہ نہیں ہے, ہے شاید اللہ ہے شاید نہیں ہے, اس سے کیا بحث ہے, یہ دنیا تو ہے اس کے لیے مال دوڑ کرو, آخرت ہے یا نہیں ہے شاید ہو لیکن یقین تو نہیں ہو سکتا, لیکن یہ دنیا تو ہے نا, اس کو بناؤ سنوارو, اس کے لیے اس میں اپنے لیے زیادہ سے زیادہ مال و اسباب جمع کرو, آسائش کے اور آرائش کا جتنا سامان جمع کر سکتے ہو جمع کر لو. روح کوئی ہے یا نہیں ہے کچھ پتا نہیں, کسی شے کا نام روح ہے بھی کہ نہیں, یہ کوئی ہائپوتھیٹیکل کانسیپٹ ہے, کوئی ایسا ہی ہمارا ذہن کا بنایا ہوا تصور ہے, لیکن جسم تو ہے نا, اس جسم کے لیے اس کی صفائی, اس کی پرورش, اس کی ضروریات کو بہتر سے بہتر انداز میں پورا کرو. یہ اس مغربی تہذیب کا خلاصہ. اس مغربی تہذیب میں اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ آئی ہوئی ہے, اور اکثر و بیشتر لوگ آپ سے برا مانیں, خود ہم اپنے غریبانوں میں جھانکے تو معلوم ہوگا کہ یہی تصورات خود ہمارے ذہنوں میں پھیلتے ہیں, باقی عقائد ہیں ہمارے, اور وہ زندگی کا ایک چھوٹا سا زمین اپینڈکس ہے جس میں کچھ نماز روزہ ہے, باقی ہماری بہت بڑی تعداد جو ہے وہ نماز روزہ بھی نہیں ہے, کچھ روزگاری نہیں, لیکن یہ فکر جو ہے اب تو یوں سمجھیے کہ گراس روٹ لیول تک پہنچ گیا, اس لیے کہ ذرائع ابلاغ جو ہے ان کا دائرہ بہت وسیع ہو چکا. اس کے اندر ایک بڑی بنیادی تبدیلی کی ضرورت ہے, وہ تبدیلی آ سکتی ہے صرف قرآن کے حوالے سے, قرآن کو علمی اور فکری سطح پر پیش کر کے کہ جو اس دور کے علمی اور فکری تقاضوں کو پورا کر سکے, اگر یہ کام کر سکیں گے تو پھر اس تہذیب کے اندر ایک تبدیلی آئے گی, وقت کا دریا جو ایک خاص رخ پر بہ رہا ہے تو اس کے رخ کے اندر تبدیلی ممکن ہے, اگر یہ کام نہیں ہوگا تو یہ عوامی تحریکیں اور عوامی ہمارے نعرے, ملک بھی ہم نے بنا لیا اسلام کے نام پر پاکستان, لیکن 42 برس گزر گئے کتنا کچھ اسلام وہاں آیا وہ ہمارے سامنے ہے, یہ اس وقت تک نہیں ہو سکے گا جب تک کہ وقت کے بلند ترین علمی سطح پر, فکری سطح پر قرآن مجید کی دعوت کو مبرہن کر کے پیش کریں. پھر ایک اور اینگل سے جائزہ لیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہماری تاریخ میں اگر ہم قرن اول کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دو ہی حقیقتیں سب سے بڑی تھیں، قرآن اور جہاد. بندہ مومن کی شخصیت کا ہیولا جو ہمارے سامنے آتا ہے ایک تصور میں، اس کے ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں تلوار. پہلے جہاد وہ کر رہا تھا مکے میں قرآن کے ساتھ، جاہد ہم بہی جہاد کبیرہ، مدینے میں آ کر جہاد تلوار کے ساتھ ہوا. دو جہاد ہیں جو بندہ مومن کی زندگی کے اندر دو مراحل ہیں، اس کے نظریات کے خلاف، غلط عقائد کے خلاف، غلط خیالات کے خلاف، غلط فلسفوں کے خلاف قرآن کی تلوار استعمال ہوئی. لیکن غلط نظام کو بدلنے کے لیے، ظالمانہ نظام کو ختم کرنے کے لیے پھر وہ جہاد ہوگا جس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں قتال کا مرحلہ بھی آیا، تلوار بھی نیام سے نکلی ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، جنگ جاری رکھو ان کے ساتھ یہاں تک کہ فتنہ و فساد ختم ہو جائے، ظلم اور جور کا خاتمہ ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کا ہو جائے. تمام نظام زندگی جو ہے وہ اللہ کی اطاعت پر مبنی اور قائم. یہ ہے بندہ مومن کا معاملہ. اس میں ایک بڑی پیاری جو ہے اس میں رب کی کیفیت ان کو سمجھیے، قرآن سے ایمان پیدا ہوتا ہے، ایمان سے جہاد پیدا ہوتا ہے. تو ایک مضمون جو اس شمارے میں شامل ہے، ایک تو وہ اسلام کی نشر ثانیہ کرنے کا اصل کام، نمبر دو یہ کہ قرن اول میں تو مسلمانوں کے لیے دو ہی حقیقت کی عظیم کری، نمبر ایک قرآن، نمبر دو جہاد. قرآن سے ایمان، ایمان سے جہاد. بس یہ ہے کہ ظاہر میں جب ایک بندہ مومن کی شخصیت سامنے آئے گی تو قرآن ایک ہاتھ میں دوسرے ہاتھ میں تلوار، لیکن ان میں رب کیا ہے؟ قرآن سے اس کے دل کو یقین مل رہا اور یقین جہاد کی شکل میں ظاہر ہو رہا، اس طریقے سے وہ گویا کہ مکمل ہو جاتا ہے. پھر ایک جائزہ لیا ہے، مسلمانوں کے اندر بہت ہی جلد قرن اول کے فوراً بعد یوں سمجھیے قرآن مجید سے دوری پیدا ہونی شروع ہوئی. اس کے اسباب کیا؟ بڑے گہرے اسباب ہیں جن پر کہ میں نے گفتگو کی ہے. اس کے بعد خاص طور پر ہندوستان میں جب اسلام آیا، اول تو یہ کہ یہاں خلافت راستہ کی تو برکات سے اور دور نبوت کی سعادتوں سے تو یہ ہندوستان بالکل محروم رہا، حضور کے قدم مبارک یہاں نہیں آئے، صحابہ اکرام خلافت راستہ میں کوئی ایکسپیڈیشن یہاں نہیں آئی، نہ داعی آئے نہ کوئی جہاد ہوا. البتہ یہ کہ اس کے بعد پھر جو سمجھیے یہ سن 93 ہجری، جبکہ حضور کے انتقال کو بھی یوں سمجھیے آپ کے ہو چکے تھے 80 برس، بلکہ 80 برس تب، اور خلافت راستہ کو ختم ہوئے بھی 50 برس ہو چکے، تب یہاں پہلا قدم اسلام کا آیا سندھ کے راستے سے، محمد بن قاسم لے کر آئے. لیکن بنو امیہ کی جو درباری سازشیں تھیں اس کے نتیجے میں بہت جلد ان کو بلا کر شہید کر دیا گیا. یہاں کوئی جس کو کہتے ٹھہراؤ اور تمکن، ابھی اسلام کی جڑیں جو ہے یہاں گہری نہیں ہوئی تھی کہ وہ واپس ہو گیا معاملہ، اگرچہ رہے اثرات لیکن یہ کہ وہ بہت ہی شارٹ برس کے بعد. اس وقت اسلام جو ہے عالم اسلام کے قلب کے اندر عربوں کی قوت ختم ہو چکی تھی، اب تو آخرین آ چکے تھے، نئی قومیں تھیں، اسلام کے اندر بہت سی چیزیں نئی شامل ہو چکی تھی. وہ اسلام ہندوستان میں آیا گویا کہ وہ اصل پیور عرب اسلام جس کو کہا جائے وہ تو ہندوستان میں آیا ہی نہیں، آیا تو بہت تھوڑے سے عرصے کے لیے. پھر یہاں تو فقہ ہی فقہ نہیں ہے، ساری دلچسپی فقہ کے ساتھ، حدیث سے بھی بہت کم لوگوں کو اعتنا ہوا، فقہ ہے بس، مفتی ہے، فقہا ہے، قاضی ہے، باقی بادشاہ ہے، بادشاہوں کی حکومت چل رہی ہے، باقی بادشاہوں نے قاضی رکھے ہوئے ہیں، فیصلے کر رہے ہیں، مفتی حضرات ہیں، فتوا دیتے ہیں، مسجدیں ہیں، خطبے ہیں، خطبوں میں بادشاہوں کے نام بھی لیے جا رہے ہیں، لیکن بہرحال ایک مذہبی ڈھانچہ بھی جو قائم ہے. تو ان میں یہی چیزیں ہیں، اس سے آگے قرآن مجید کی کوئی خاص ضرورت انہیں محسوس نہیں، وہ تو صرف پڑھ لو اور ثواب حاصل کر لو، اس کے سوا تو قرآن مجید کا کوئی اور فنکشن نہیں، کوئی اور کام نہیں. یہاں تک دعا دوری پیدا ہوئی قرآن سے، آپ حیران ہوں گے کہ یہ واقعات بھی ہوئے ہیں کہ شاہجہاں کے دربار میں مناظرہ ہوا. یہ آپ کے علم ہے کہ انگریزوں نے تجارت کے لیے ہندوستان میں آنا شروع کر دیا تھا کافی عرصے پہلے. شاہجہاں بیمار ہوا، اسے بائلز تھے، بواسیر، اور مقامی اطباء علاج نہیں کر سکے، شدید تکلیف ہوئی. ایک انگریز سرجن آیا اور اس نے آپریشن کیا، اسے شفا ہو. اس نے کہا مانگو کیا مانگو. انہوں نے کہا کہ ہمیں تجارتی حقوق دے دیے گئے، اب تجارتی منڈیاں بنی تمام آپ کے ساحلی علاقوں میں، انہیں جو حقوق اور پروٹیکشن حاصل، اسی میں ہتھیار بھی آنے شروع ہو گئے. بظاہر تجارت کا سامان آ رہا ہے لیکن ان کے اندر پیٹیوں کے اندر ہتھیار آ رہے ہیں. رفتہ رفتہ انہوں نے اپنی عسکری قوتیں ساتھ ہی تبلیغ شروع کر دی. شاہجہاں ہی کے عہد میں اس کے دربار میں ایک مناظرہ ہوا، عیسائی ایک پادری آیا. اب آپ اندازہ کیجئے کہ درباری علماء کتنے اونچے ہوتے تھے چوٹی کے. وہ درباری علماء کو جو سمجھ گیا کہ بہت سی منزلیں طے کر کے پہنچتا ہے دربار میں، کوئی ایسی تو نہیں آج ہی کو فارغ التحصیل ہوا اور پہنچ گیا. تو بڑے جغادری علماء جو دربار میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ مناظرہ کیا. اس بات اس نے قرآن کی ایک آیت پڑھی اپنے دلیل کے طور پر، غلط تسلط جو بھی اسے استعمال کر رہا ہوں، آیت پڑھی قرآن کی، اور تمام علماء دربار کے تھے ان کا یہ قرآن کی آیت نہیں ہے. اس نے کہا منگاؤ قرآن. قرآن مجید منگایا گیا، اس میں وہ آیت نکال کے دکھا دی. اتنے سے منہ رہ گئے علماء کے، درباری علماء، اس لیے کہ وہ معقولات کے اندر اور وہ مختلف فقہی باریک بینیوں کے اندر بال کی کھال اتارنے میں ان کی ساری صلاحیتیں ذہانتیں صرف ہوتی تھیں. قرآن مجید تو بس ایسے ہی بس تیزی کے ساتھ پڑھ لیا ثواب کے لیے، اللہ اللہ کا سن، اس کے ساتھ دلچسپی نہیں ہے. جو اسلام کی یہاں پہ جو ہندوستان میں آیا ہے، پھر یہ کہ عوام کی زبان تو عربی تھی نہیں، وہ تو بیچارے قرآن اگر پڑھتے تھے تو ثوابی کے لیے پڑھتے تھے. سرکاری زبان عربی نہیں ہوئی، سرکاری زبان ہندوستان میں جتنا بھی مسلمانوں کا ایسی حکومت ہے اس میں سرکاری زبان فارسی نہیں، فارسی میں بھی ترجمہ نہیں ہونے دیا علماء نے، اس لیے کہ وہ ترجمے کے اندر واقعی تک بعض تباہتیں ہوتی ہیں کہ بعض سابقہ جو کتب سماویہ تھی وہ دنیا سے غائب ہو گئی، اسی وجہ سے کہ ترجموں کی طرف لوگوں کا رجحان ہو گیا، ٹیکسٹ کی طرف سے توجہ ہٹ گئی. آج انجیل کا کوئی ٹیکسٹ موجود نہیں ہے عبرانی زبان میں، سرے سے ہی نہیں. ظاہر بات ہے کہ سب مانتے ہیں کہ حضرت مسیح کی زبان جس میں کہ انجیل آپ کو دی گئی وہ یا عبرانی ہوگی یا یہ کہ وہ سریانی زبان ہوگی. سیریا کے اندر چونکہ حضرت مسیح علیہ السلام تھے، کیونکہ فلسطین میں جو اصل میں شام کا علاقہ، لیکن سریانی میں یا عبرانی میں کوئی نسخہ انجیل کا موجود نہیں. جو سب سے پرانا نسخہ ملتا ہے وہ بھی ٹرانسلیشن ہے، گریک ٹرانسلیشن، یونانی زبان میں. تو علماء نے اس وجہ سے احتیاط کر دی، ترجمہ نہ کرو، لیکن احتیاط کی وہ حد وہ کر دی کہ اس کو گویا کہ جرم قرار دے دیا کہ ترجمہ کیا ہی نہ جائے. نتیجہ یہ ہوا کہ عام کورٹ لینگویج سرکاری زبان فارسی، فارسی میں بھی قرآن کا کوئی ترجمہ نہیں، اور عربی زبان تو یہاں کبھی سرکاری زبان بھی نہیں بنی. نتیجہ یہ ہوا کہ عوام کو جو دور رہے سو رہے. میں نے تو جو مثال آپ کو سامنے پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ جو غادری علماء، درباری علماء، ان کا حال یہ تھا کہ قرآن کی ایک آیت کو وہ نہیں پہچان پائے، اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ قرآن کی آیتیں ہوں گی. لیکن الحمدللہ، ثم الحمدللہ، یہ بر عظیم پاک و ہند پر اللہ کے بڑے فضل و کرم کے مظاہر. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے اب آغاز کیا قرآن مجید کی طرف رجوع، اس لیے ہی اس کا عنوان جو ہے دعوت رجوع الی القرآن، قرآن کی طرف رجوع کی دعوت. اس کا ایک پس منظر ہے، اس کی ایک لمبی تاریخ ہے، اس کی ایک ہسٹری ہے. شاہ ولی اللہ نے اگرچہ علماء نے شدید مخالفت کی، یہاں تک کہ تقریب کی دھمکیاں تھی، اور تقریب کے لیے باقاعدہ لوگ مسجد فتح پوری دہلی کی جو ہے اب بھی موجود ہے وہ مسجد، اس کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے کہ جیسے ہی نکلے گی شاہ ولی اللہ ہم تفریح کر دیں. وہ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کے دلوں میں ایسا روب ڈال دیا کہ شاہ صاحب نکلے، لیکن انہیں حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی، ورنہ طے تھا کہ تفریح کر دیں. اتنا بڑا جرم کیا، فارسی میں قرآن کا ترجمہ کر دیا، پہلا کام کیا شاہ ولی اللہ. ان کے دو بیٹوں نے پھر اردو میں ترجمہ کر دیا، شاہ عبد القادر، شاہ رفیع الدین. آج تک وہی تراجم جو ہے
تو یوں سمجھ لیجیے کہ ہمارے موسٹ اوتھینٹک ٹرانسلیشن جو ہے اردو کے ہوئے. ہر مسلمان جو بھی قرآن مجید کا پھر بعد میں ترجمہ جس نے بھی کیا ہے اس نے ان کو ہی اپنے سامنے رکھا ہے. اس لیے کہ لا بد منہ ہو, ایک ترجمہ جو ہے وہ لفظی ترجمہ ہے, ایک باب محاورہ ترجمہ ہے. شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ترجمہ جو ہے وہ باب محاورہ ہے, اور شاہ رفیع الدین کا لفظی ترجمہ, دونوں بھائی ہیں سہی. تو بعد میں ترجمہ کیا فارسی, کم سے کم اس وقت کے پڑھے لکھے لوگوں تک رسائی ہو گئی قرآن مجید کا ترجمہ جو فارسی جانتے تھے. آپ کو معلوم ہے ہندو بھی بہت فارسی پڑھتے تھے اس وقت, جیسے ہم نے انگریزی عہد کے اندر انگریزی پڑھی کہ نہیں پڑھی, جو سرکاری زبان ہوتی ہے وہ تو پھر پڑھتے ہیں لوگ, اس لیے کہ اس کے بغیر ملازمت کیسے ملے گی, اس کے لیے اس کے بغیر تو راستے بند ہو جائیں گے. تو بڑے 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 خدنا فارسی زبان کے, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے ہی عیسائیوں کی تردید میں جو کتاب لکھی وہ ہندو نے لکھی, راجا رام موہن رائے, اس نے تحفت الموحدین کتاب لکھی ہے فارسی زبان میں تسلیس کی نفی کرنے کے لیے اور توحید کے ڈیفینڈ کرنے کے لیے, اور وہ ایک ہندو تھا راجا رام موہن رائے. بہرحال یہ بات جو کہ آ چکی تھی پچھلے یا اس سے پچھلے جمعے میں, اس لیے میں صرف ریفر کر رہا ہوں. یہ پروسیس شروع ہوا ہے شاہ اسماعیل شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے. اس کے بعد سے واقعہ یہ ہے کہ اس صدی کے اندر اگرچہ دوسرے مسلمان ممالک میں علمی اعتبار سے کچھ دوسرے میدانوں میں بہت کام ہوا ہے, مثلا فقہ کے میدان میں بہت کام مصر میں ہوا ہے اور ہو رہا ہے, قانون فقہ, چنانچہ ایک ایسی کتاب بھی مرتب ہو رہی ہے کہ جس میں آٹھ فقہوں کو جمع کر دیا گیا, جن میں سے چار اہل سنت کی ہیں, پھر یہ کہ اہل تشیع کا, اہل ظاہر کا, خوارج کی, تمام کی جتنی فقہ تاریخ اسلامی کی اب تک ہیں ان سب کو جمع کر دیا, آٹھ فقہوں پر کو جمع کر دیا کتاب کی جاتی. فقہ کے موضوع پر بہت کام کیا ہے, حدیث کے موضوع پر بہت کام ہے سعودی عرب میں, کیونکہ یہ حضرات جو ہیں مسلکاً سلفی اپنے آپ کو کہتے ہیں, اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کا ایک ذہنی جو قریبی تعلق ہے رشتہ ہے, تو حدیث پر کام ہوا, حدیث کی کتابیں بڑی بڑی پرانی کتابیں چھپی ہیں بہت ہی, اس پر کام ہوا ہے. لیکن یہ جان لیجئے کہ اس بر عظیم پاک و ہند میں جتنا قرآن پر کام ہوا ہے کسی دوسرے اسلامی ملک کے اندر اتنا کام قرآن پر نہیں. جتنے ترجمے اس صدی میں یہاں ہوئے, جتنی تفسیریں یہاں لکھی گئی ہیں, اس قدر مختلف انداز کے اندر لوگوں نے قرآن مجید کو اپنا موضوع بنایا ہے, یہ بھی در حقیقت ان شواہد میں سے آپ سمجھیے کہ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اشارے ہیں جن کی بنا پر میں کہا کرتا ہوں کہ کبھی کبھی تو پاکستان کے مستقبل کے بارے میں بڑی مایوسی ہو جاتی ہے, آدمی حالات سے متاثر ہوتا ہے, لیکن یہ کہ پھر آدمی اپنے آپ کو سہارا دیتا ہے. تو میں جو اپنے آپ کو سہارا دیتا ہوں تو وہ جن کے بارے میں بارہا میں نے کہا کہ زمین کے اوپر جو حالات ہیں ان سے تو مایوسی ہوتی ہے, آسمان کے اوپر دیکھتے ہیں تو جو اشارے نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے کہ شاید اس خطے عزیز سے کوئی کام لینا اللہ کو مقصود ہے, اور اسلام کی گلوبل ڈومینیشن میں اس خطے کو کوئی رول پلے کرنا ہے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو ہے یہ بھی ہے کہ قرآن مجید پر جتنا کام اس علاقے میں ہوا ہے پوری دنیا میں کسی اور مسلمان ملک میں قرآن کو موضوع بنا کر اتنا کام, یہاں تک کہ ایک زمانے میں یہ بات جو ہے یہ ایک محاورے کے طور پر ضرب المثل کے طور پر عام ہوئی ہے کہ قرآن نازل ہوا حجاز میں, اس کو پڑھنے کا حق ادا کیا مصریوں نے, کوئی شک نہیں قرآن کا فن مصریوں پر, اور اس کو لکھنے کا حق ادا کیا ترکوں نے, یہ جو خوشخطی ہے رسم الخط اس میں ترکوں سے آگے کوئی نہیں جا سکتا, لیکن اس کو سمجھا ہے ہندوؤں نے, ہندوستان کے اندر جو ہے لوگوں نے قرآن مجید کے فہم اور اس کے مفہوم اور اس کے فلسفے اور اس کے فکر اس کے اوپر جتنا کام کیا ہے, شاید جیسا کہ میں نے عرض کیا میری معلومات کی حد تک بہرحال جو بات ہے وہ یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ پورے عالم اسلام میں کسی اور ملک میں اتنا کام, یہی کام ہے جو ہوتا ہوا آیا ہے. اسی کے سلسلے میں میں نے تفصیل کے ساتھ جو ہے اس پرچے کے اندر وہ مضامین مختلف اوقات میں چھپتے رہے تھے میرے, کچھ 75 میں, کچھ 76 میں, کوئی اس سے پہلے 67 میں چھپا تھا, ابھی ساتھ میں, یہ تمام مضامین جو ہے میں نے جمع کر دیے اس ایک کتابچے کے اندر, جیسے تو کتاب بنے گی یہ ابھی کوئی 250 صفحے کی کتاب بنے گی وہ تو چھپے گی بعد میں اور جب ہوگی تو اس کی قیمت بھی زیادہ ہوگی. اس وقت یہ 2 ماہ کا پرچہ ہے حکمت قرآن کا جس میں ان تمام چیزوں کو میں نے جمع کر دیا ہے اور اس میں پھر جو ہماری حقیر مسائی اس میں بہرحال میں نے بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کے اندر کوئی آسمان سے کوئی شے اس پر نازل نہیں ہوئی ہے, کوئی میرا دعویٰ نہیں ہے, بلکہ یہ سلسلہ جو شروع ہوا ہے اللہ نے مجھے بھی توفیق دی ہے. میں نے بھی اپنی زندگی کے 25 برس اب تقریباً مکمل ہو رہے ہیں کہ میں نے اسی کام میں لگایا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائے, اور اسی کی دعوت اور اسی کی ایک تحریک اور اسی کے لیے انجمن بنائی, اسی کے لیے قرآن اکیڈمی بنائی, اسی کے لیے قرآن کالج کا آغاز کیا ہے, اسی کے لیے قرآن کانفرنس ہے اور قرآنی تربیت گاہیں, اور گیا ہوں کبھی ٹورنٹو میں تو 14 دن مسلسل درس قرآن دیا, کبھی ابو ظبی میں 8 دن مسلسل درس قرآن دیا, کبھی گیا ہوں حیدرآباد تک تو 3 دن مکہ مسجد, وہاں کی بہت بڑی مسجد ہے جیسے ہماری شاہی مسجد ہے, جیسے مکہ مسجد, اس میں محتاط ترین اندازے کے مطابق 3 دن جو میرا رات کو عشاء کے بعد درس ہوا ہے, تو 15,000 مرد اور 5,000 خواتین شامل, خواتین کا انکلوژر بالکل علیحدہ ہوتا تھا. وہاں پر تو میں نے دیکھا کہ شاید ہی کوئی مسلمان عورت بے پرد نظر آئی, برقع ان کا ان کے لباس کا جس میں لازم وہاں میں نے دیکھا کہ 20,000 کا مجبہ اس سے زائد انہوں نے کہا, اور وہ 3 دن تک مسلسل 2.5 گھنٹے کے درس کر رہا. تو میں نے یہ جتنا بھی کام کیا ہے اس کا بھی ایک تعارف جو ہے اس کے اندر آ گیا اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے. تو پہلی بات تو یہ عرض کرنی تھی کہ اس پرچے کو ایک تحریک کے درجے میں آگے بڑھائیے, لوگوں تک پہنچائیے, کتابی شکل میں آئے گا تو کتابی صورت میں اس کو پھیلائیے گا. اس وقت یہ آیا ہے تو جو بھی اس مسجد کے مستقل نمازی ہیں جن کے سامنے بہرحال کم سے کم یوں سمجھیے کہ 77 سے اب یہ 87 ختم ہو رہا ہے, 13 برس تو لگ بھگ مجھے ہونے کو آئے کہ میں یہاں جمعے کا خطبہ دے رہا ہوں, اور اس کے اندر موضوعات تو میرے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سیاسی موضوعات پر بھی کوئی تقریر ہو جائے, ورنہ یہ کہ حالات حاضرہ پر چند ایک جملے, باقی میری گفتگو تو اکثر و بیشتر قرآن مدینے سے متعلق ہوتی, قرآن کا فکر, قرآن کی دعوت, قرآن کا نظریہ, قرآن کا فلسفہ, باقاعدہ سورتوں کا درس, یہ سب کچھ یہ ہوتا تھا. تو یہ ہے در حقیقت وہ کام جس پر کہ اس امت کا اجتماعیت کا دار ہوتا, جیسا کہ میں نے علامہ اقبال کے اشعار بھی آپ کو سنا دیے اور وہ احادیث بھی سنا دیے کہ اس امت کو باندھ کر ایک نسل واحد بنانے والی شہزت کے پورا, اور یہی سب سے بڑی ضرورت ہے. چنانچہ وہ قول بھی میں نے اس پرچے میں بھی نقل کیا, اس سے پہلے بھی بہت عام کیا ہے کہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے جب وہ مالٹا کی اسیری سے رہا ہو کر آئے 1920 تو دار العلوم دیوبند کے جلسے میں انہوں نے بات کری, اور اس کو رپورٹ کیا ہے مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے, ان کی کتاب ہے وحدت امت, اس میں وہ موجود ہے. وہ واقعہ کہ حضرت شیخ الہند نے فرمایا کہ ہم نے تو اپنی اسیری کے دوران 2 سبق حاصل کیے. تو مفتی شفیع صاحب کہتے ہیں لوگ پورا مجمع جو ہے جن میں بڑے بڑے لوگ موجود, مولانا حسین المدنی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا محمد انور کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ, یہ سب حضرات وہاں موجود, مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے شیخ الاسلام پہلے اور آخری شیخ الاسلام پاکستان, ان سب کی موجودگی میں کہا کہ میں نے جہاں تک غور کیا ہے ہماری یہ پوری 4.25 سالہ جو اسیری کا دور ہے کہ مسلمان کیوں دنیا کے اندر دلیل ہو پا رہے, تو اس کے 2 سبق سمجھ میں آئے. ایک ان کا قرآن کو ترک کر دے اور دوسرے آپس کے اختلافات اٹھانے لگے. لہذا میں تو یہ طے کر کے آیا ہوں کہ اب جتنی بھی زندگی ہے, جتنی بھی مہلت عمر ہے, انہی 2 کاموں میں بسر کروں گا کہ ایک تو قرآن مجید کے مکتب تو گلی گلی کھول دیے جائیں کہ ہر بچہ قرآن پڑھ رہا ہے, اور دوسرے عوامی درس قرآن کے ذریعے سے قرآن کے حقائق و معارف لوگوں کے سامنے بیان. میں نے لکھا اس پرچے کے اندر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے, تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے 1920 میں استعمال کیا تھا. اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے اس عوامی درس قرآن کا اگر کوئی مستاق ظاہر میں بنا ہے تو وہ میرا سلسلہ درس رہا ہے 500-700-700 مسجد شہداء میں جو میرا اتوار کی صبح کو درس ہوتا تھا, 700 سے زائد حاضری ہوئی. ایک مرتبہ جب سورہ فاتحہ کا درس میں نے وہاں دیا ہے تو مولانا اصلاحی صاحب کی جو تفسیر سورہ فاتحہ اور آیت بسم اللہ چھوٹا سا کتاب تھا 30-35 صفحے کا 36 صفحوں کا تعظیم کیا گیا تھا. جو بھی وہاں موجود تھے شرکائے رسول کو وہ دیا گیا ایک صاحب نے اور انہوں نے کیا تھا تقسیم ہوا وہاں. تو اس کے لیے گنتی ہو گئی کہ کتنے نسخے یہاں پر تقسیم ہوئے, تو 700 سے زائد نسخے تھے جو تقسیم اور مسلسل تو دس لوگ پابندی کے ساتھ آتے تھے. اگرچہ جب سے جمعے کی چھٹی ہوئی ہے تو ہمیں واقعہ یہ ہے کہ دینی اعتبار سے شدید نقصان پہنچا. ایک تو یہ کہ جمعے ہی کے دن ساری تقریبات میں بات بھی بیٹھ ہوگا نہ ہوگا, میں تو جو دوسرا نقطہ کہنے والا ہوں کے بعد اسلامی کو اس بات کی بھی کہ تھریٹ کرے جس طریقے سے کہ انہوں نے بھارتی جو سرکاروں کا جو شو ہے اس کو روکایا ہے. ان کے پاس ایک قوت ہے اور جوانوں کی طاقت ہے, وہ بات کرے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر وزن محسوس کیا جاتا ہے. ہم اگر کہیں گے تو ظاہر بات ہے کہ لوگ اس کو نظر انداز بھی کر دیں گے, جیسے ہم نے اپنی سی کوشش کی ہے لوگوں کے سامنے جا کر شرافت کے ساتھ مظاہرے بھی کیے ہیں اخبارات کے دفتر کے پاس, لیکن سر سے کسی نے سکتا. یہاں تو طاقت کی دلیل بنتے ہیں, عقل کی دلیل یا دلیل کے اندر کوئی وزن مانتا یہ نہیں, بلکہ طاقت اگر ہے تو اس کی بات چلتی ہے. تو انہیں یہ توفیق ہونی چاہیے کہ اس کی بھی مذمت کریں کہ جمعے کا دن کا تقدس ہے. جمعے کے دن صرف یہ نماز کا وقت ہی نہیں ہوتا, حدیث کے اندر موجود ہے تشویق اور ترغیب. جو پہلی گھڑی میں مسجد میں آ جائے گا پہلی ساتھ میں اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا کہ اونٹ کی قربانی کا ثواب ہے, دوسری ساتھ میں آ جائے گا تو اتنا ثواب ملے گا جتنا کہ گائے کی قربانی کا ثواب ہے. تو یہ تشویق اور ترغیب کے لیے ہے کہ نہیں؟ تو وہاں پر صرف یہ کہ وقفہ کر دیا جائے, قوم وہاں سے اپنی سیٹ چھوڑ کر اٹھے گا دوبارہ وہ سیٹ ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے, یہ صرف جو ہے ایک لوگوں کی جو ہے وہ اشوئی کے لیے, ورنہ تو یہ ہے کہ سارا جمعے کا. اور آپ کو معلوم ہے جیسے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمیں شرم آنی چاہیے کہ عیسائیوں نے ابھی تک چرچ کا وہ مقام رکھا کہ شادی ہوتی ہے تو لڑکا اور لڑکی چرچ میں حاضر ہوتے ہیں. کوئی مولوی جو ہے وہ بیچارہ اپنے بغل میں دبا کر دفتر جو ہے کاغذ وہ جا کر گھومتا نہیں پھرتا پیچھے لوگوں کے, کوئی پادری آپ کو نظر نہیں آئے گا. انہوں نے چرچ کا اور اپنے جو بھی ان کے مذہبی رہنما یا پیشوا کا یہ مقام رکھا ہے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ وہ جہاں بھی ہے اب وہاں بیٹھے ہوئے انتظار ہو رہی ہے بارات کی, مولوی صاحب بھی بیٹھے ہوئے 100-200 روپئے مل رہے ہیں, اللہ اللہ خیر صلاح. یہ ہے جس سٹیٹس کو ہم نے گرایا ہے. اسی طریقے سے کبھی آپ کو انگلستان میں سنڈے کے روز میچ ہوتا ہوا نظر نہیں آیا, انہوں نے اس دور میں بھی جبکہ مذہب سے کوئی سروکار نہیں رہا. لیکن مذہب کے علاوہ تو قومی روایات بھی تو ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی, روایت پرست قوم ہے انگریز قوم, لہذا وہاں سنڈے کو وہ ان کا ایک دن ہے, اس کے اندر جو ہے کوئی میچ کبھی نہیں ہوگا. لیکن ہمارے یہاں یہ کہ میچ ہو رہا جمعے کے روز, بہرحال یہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے. تو در حقیقت یہ ہماری اس قوم کی اجتماعیت کے لیے قرآن مجید, ان کو جمع کرنے کا ذریعہ قرآن مجید, واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اس کو ایک تحریک کی شکل میں, اس کو ایک دعوت کی شکل میں, اس کے لیے اپنی زندگیاں وقف کرنے کے لیے ایسے نوجوان درکار کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک ہی کو وہ موٹو بنا لے اپنی زندگی کا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھا. تو بہرحال اس کام کے اندر جو بھی مجھ سے بنایا ہے, اب میں نے تفصیل سے لکھا ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے, اور اس لیے اپنی زندگی کے کچھ حالات بھی لکھ دیے. اس ابتدائی دور جو تھا اس کا, کس طریقے سے یہ بات آگے بڑھی ہے, وہ تو حصہ پچھلے ہمارے حکمت قرآن میں آ چکا تھا جو اپریل اور مارچ کا ہم نے شائع کیا تھا اسی سال میں, وہ بھی کتاب میں شامل کر دیا جائے گا تاکہ اور نوجوانوں کو بھی نشانات راہ ملے کہ کس کس طریقے سے اللہ کی تائید آتی ہے, کیسے اللہ توفیق دیتا ہے. اس گئے گزرے دور کے اندر بھی لوگوں کے اندر توجہ ہوتی ہے, لوگوں میں سے ایسے نوجوان بھی نکل آئے کہ جنہوں نے 2-2 سال اپنے لگا دیے بیٹھ کر پڑھا ہوتے تھے, وہ ایم بی بی ایس بھی تھے, وہ بی ایس سی انجینئرنگ بھی تھے. اب اللہ کے فضل سے ہمارے ہاں ایک جو ایم ایس سی سٹرکچرل انجینئرنگ کر کے آئے ہوئے ہیں امریکہ سے, وہ بیٹھے ہوئے, انہوں نے ایک سال یہاں عربی پڑھی ہے, قرآن پڑھا ہے, اب مزید جو ہے اس کے اندر اور ترقی کر رہے ہیں. تو اس دور میں بھی ایسا نہیں ہے کہ بالکل کہیں کوئی صحیح روح ہے ہی نہیں, شرط یہ ہے کہ کام کیا جائے, محنت کی جائے, تو ایک نقطہ تو جو جس پر مجھے یہ عرض کرنا تھا اور اس ربط اور تعلق کو سمجھ لیجئے کہ ایک کام تو یہ ہے کہ لوگوں کے اپنے کردار اس میں تقویٰ اور فرما برداری یہ سمو دیے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور دوسرا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت شیخ الہند نے بھی یہی بات کہی, علامہ اقبال نے بھی یہ بات کہی, اور اس مرتبہ جو میں نے مضمون لکھا ہے اس میں ایک عجیب سی, آدمی جب لکھتا ہے تو بہت سی چیزیں اسی وقت ذہن میں آتی ہیں, آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں. تو ایک الفاظ جو ہے سورہ رحمان کے حوالے سے کہ میرے نزدیک چونکہ 14ویں صدی ہجری کے مجدد اعظم تھے حضرت شیخ الہند, تو میں نے لکھا ہے کہ جب وہ آفتاب غروب ہو رہا تھا, اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ ایک ماہتاب والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها, اور چاند جب کہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے, تو ایک ماہتاب یوں سمجھیے کہ کی حیثیت سے علامہ اقبال کی شخصیت ابھر کر سامنے آئی. وہ داعی القرآن, قرآن مجید کی طرف جس شد و بد کے ساتھ دعوت دی ہے, حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی بات اور علامہ اقبال کی بات. گر تمہیں خواہی مسلمان زیست نیست ممکن تم قرآن زیست, خارت مہجوری یہ قرآن شدی. وہی بات جو کہہ رہے ہیں شیخ الہند, قرآن چھوڑ دینا. علامہ اقبال اس کے لیے بڑے پرشکوہ الفاظ اور قرآن کے الفاظ لائے ہیں, کیونکہ سورۃ الفرقان میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا, اور رسول نے یہ کہا کہ رب میری اس قوم نے تو قرآن مجید کو ترک کر دیا, چھوڑ دیا, اس کی طرف التفات ہی نہیں کر رہی قوم. تو وہ لفظ لائے ہیں کہ خار المہجوری قرآن شدی, شکوہ سجے گردشے دوران شدی. اے مسلمان قوم, تو ذلیل و خوار ہوئی ہے قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے. شکوہ سجے گردشے دوران شدی, یہ زمانے کا اور فلک کی گردش اس کا شکوہ خامتا کر رہے ہو. اے باب سبائی ہم آورتا ہے تست, یہ تمہارا اپنا جو ہے جرم ہے, قرآن کو ترک کر دے. اور پھر یہ کہ اے جو شبنم پر زمین استد نئی در بغل داری اے وہ قوم جو شبنم کے مانند زمین پر پڑی ہوئی ہے اور جو دشمن ہے وہ اسے پامال کر رہے اپنے قدموں تلے, ہوش میں آ کے تیرے بغل میں وہ قرآن موجود ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اب تیسرے نقطے کی طرف آئیے, وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور چاہیے کہ تم سے ایک ایسی امت وجود میں آئے, ایک ایسی جماعت, اما یا امو کہتے قسم کرنے کو ارادہ کرنے, امت کے معنی ہے ہم مقصد لوگوں کا گروہ, جن کی منزل ایک ہے, ہدف ایک ہے, نسب العین ایک ہے, مقصود ایک ہے, وہ ہوں گے مل جل کر امت. ولتکم منکم امت, ہر فرد اپنی جگہ پختہ ہو جائے, وہ تو تقویٰ اور فرما برداری کے ذریعے افراد جڑے. قرآن مجید کا سیمنٹنگ سبسٹنس ہے, یہ جوڑنے والا ہے, یہ حبل اللہ. جڑ کر کرنا کیا ہے؟ ظاہر بات ہے ہر شے کا کوئی مقصود ہوتا ہے, انجمن بناتے ہیں تو اس کے کوئی مقاصد معین کرتے ہیں, لمیٹڈ کمپنی بناتے ہیں تو اس کا میمورینڈم اینڈ آرٹیکل ایسوسی ایشن معین کرتے ہیں. کوئی بھی اجتماعی ادارہ وجود میں آئے گا تو معین کیا جائے گا کس لیے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. تم سے ایک ایسی جماعت وجود میں آئے, تم مل جل کر ایک ایسی امت بن جاؤ جو تین کام کرے. پہلا کام دعوت الى الخیر, یہ لفظ عام ہے, جیسے حبل اللہ کا لفظ عام تھا کہ رسی اللہ کی, لیکن اس کو معین کیا حدیث نبوی نے کہ اسے مراد ہے قرآن. اسی طریقے سے دعوت الى الخیر کا لفظ عام ہے, خیر کی طرف بلاؤ, بھلائی کی طرف, نیکی کی طرف, اچھائی کی طرف دعوت. اس میں ایک تو نوٹ کیجئے گا کہ دعوت اور آگے لفظ آ رہا ہے امر, ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. دعوت میں دلجوئی بھی ہوتی ہے, دعوت میں خوشامد بھی ہوتی ہے خدا کے لیے. خدا کے لیے آپ ذرا یہ پڑھیے, اس پر توجہ کیجئے, غور کیجئے, آپ حاضر ہوتے ہیں اسی سے, بڑی لجاجت کے ساتھ وقت مانگتے ہیں, مجھے کچھ وقت دیجئے, مجھے آپ سے کوئی بات کرنی ہے. اور امر میں حکم کی بات ہوتی ہے, میں تھوڑا سا فرق ہو گیا. اس لیے کہ امر میں اگرچہ مشورہ بھی شامل ہے عربی زبان عربی لغت کے اعتبار سے امر کا لفظ مشورے پر بھی آتا ہے, لیکن یہ کہ امر کے معنی حکم ہے. بنیادی طور پر اس لفظ کا جو مفہوم ہے وہ زیادہ ہے حکم دینا. وہ وہاں پر ہوگا جہاں پر کہ آپ کو کوئی اختیار حاصل ہے, اپنے وجود پر آپ کو اختیار حاصل ہے. آپ اپنے آپ کو حکم دیجئے, اپنے نفس کو حکم دیجئے. آپ کو اپنے گھر میں اختیار حاصل ہے, وہاں آپ نیکی کا حکم دیجئے. لیکن ظاہر بات ہے جہاں اختیار حاصل نہیں ہے وہاں تو آپ دعوت دے سکتے ہیں, تبلیغ کر سکتے ہیں, تلقین کر سکتے ہیں, نصیحت کر سکتے ہیں. لہذا پہلا لفظ جو لائے ہیں وہ ہے یدعون الی الخیر, ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر. تم سے ایک ایسی امت اجتماعیت وجود میں آنی چاہیے جو پہلا کام تو کرے دعوت الی الخیر. اور اس کے اندر بھی میں عرض کروں گا جب میں نے قرآن مجید کے حوالے سے سمجھا ہے تو خیر سے مراد بھی یہی قرآن. سورہ یونس میں فرمایا گیا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وهدى ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. یہ قرآن خیر ہے. جتنی چیزوں کو تم خیر سمجھتے ہو, جنہیں تم جمع کرتے ہو, دولت ہے, ساز و سامان ہے, ان سب سے بڑھ کر خیر, ان سب سے بڑی قیمتی شے, سب سے بڑی بھلائی ہے قرآن. لہذا دعوت الی القرآن یہ گویا کہ اس کا ایک متعین مفہوم ہو جائے گا, اگرچہ عام بھی رہے گا, ہر بھلائی, ہر خیر, ہر دیکھی کتاب. پہلا کام ہے یدعون الی الخیر. دوسرا کام ویامرون بالمعروف, نیکی کا حکم. حکم کو مشورے کے معنی میں لیں گے امر کو, اب تو یہ دعوت کی ہم معنی ہو گئے. لیکن یہ کہ اس کو اگر لیجئے اس نفس اس معنی میں حکم دینا, تو اس حکم کے لیے جہاں اختیار ہے وہاں حکم دینا لازم ہے, اور جہاں اختیار نہیں ہے وہاں اختیار کا حاصل کرنا, اس کی جد و جہد, اس کی کوشش ضروری ہے. آپ کو ملک کی سطح پر اختیار نہیں ہے, آپ کو چاہیے کہ آپ کو طاقت فراہم کرے اجتماعی کہ جس کے ذریعے سے وہ اختیار حاصل ہو جائے کہ یہاں شریعت کو نافذ. اس کی جد و جہد, اسی کا نام اسلامی انقلاب. انقلاب کسے کہتے ہیں؟ انقلاب کے معنی بدل جانا, اپنے آپ کو بدل دینا, یہ انقلاب ہے. اپنے آپ کو بدلیں گے یہ ذاتی انقلاب, پوری قوم کو بدلیں گے یہ قومی انقلاب ہوگا, پورے نظام کو بدلیں گے یہ پورے نظام کا انقلاب ہے. تو انقلاب کے معنی بدل جانا, قلب کے معنی تبدیلی, قلب ماہیت جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں اسینشل چینج, کسی چیز کی بنیادی جو ماہیت ہے وہی بدل گئی, اس کے اندر اس کا ایسنس جب تبدیل ہو گیا تو یہ قلب ماہیت کہلاتا ہے. قلب ہمارا دل جو ہے اسی لیے کہلاتا ہے بےچارا یہ قلب, اسے کسی کل چین نہیں ہے, یہ ہر وقت بدل رہا ہے, کبھی سکڑ رہا ہے, کبھی پھیل رہا ہے, کبھی سکڑ رہا ہے, کبھی پھیل رہا ہے. تمام اعضاء جو ہمارے جسم کے ہیں ان کے لیے چین ہے, ریسٹ ہے, آرام ہے, سکون ہے, سوائے اس قلب کے. اس کے لیے تو بے کلی ہی جو ہے اس کی صحت ہے. جہاں یہ رکا اور موت بات ہو, زندگی جو ہے وہ اس کی تبدیلی ہی کے ساتھ, کہ کبھی یہ پھیل رہا ہے کبھی سکڑ رہا ہے, اسی کے ساتھ تو زندگی کا سارا معاملہ ہے. تو اسی سے لفظ انقلاب بنا ہے, بدلنا. تو انقلاب, انفرادی انقلاب, اجتماعی انقلاب. اجتماعی انقلاب کے لیے قوت برپا کرنی ہوگی, طاقت فراہم کرنی ہوگی. جس کا حکم ملا ہے اعدوا لہم ما استطعتم, جتنا تمہارے حد امکان میں ہے اس کے لیے قوت فراہم کرو. وہ قوت جو ہے وہ نظام کو بدلے گی. جب اختیار ہاتھ میں آ جائے گا اب آپ کے لیے ہوگا اس لیول پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر. یہ بات وہ ہے جو سورہ حج میں آئی ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. وہ لوگ کہ جنہیں اگر ہم زمین میں تمکن عطا کر دیں, طاقت عطا کر دیں, تو وہ ایک نماز قائم کریں گے, زکات کا نظام برپا کریں گے, نیکی کا حکم دیں گے, بدی سے روکیں گے. یہ ہوگا روکنا قانون کی قوت کے ساتھ, حکومت کی قوت کے ساتھ, کہ نیکی کو نافذ کیا جائے گا اور بدی کو روکا جائے گا, بدی کا استحصال کیا جائے گا. اس کا جو طریقہ کار ہے وہ ہے تیسرے لفظ کے اندر ینہون عن المنکر, بدی سے روک. تیسرا, اور اس تیسرے کام میں یہ آج ایک نقطہ نوٹ کر لیجئے گا, تین آیات میں سے یوں سمجھیے کہ سہ نکاتی پروگرام ہے، ہر ایک میں تین، ہر ایک میں ایک نقطہ آ رہا ہے. پہلا انفرادی تیاری، پھر جڑنا، جڑنے کے لیے سیمنٹ سبسٹنس قرآن مجید، جوڑنے والی شے قرآن مجید، پھر ایک اجتماعی وجود میں آئے جو کچھ کام کرے. وہ کام کیا ہے اس تیسری آیت میں؟ وہ تین کام، نمبر ایک کامت انس ہے، امر بالمعروف، نہی عن المنکر. اس نہی عن المنکر کے بھی تین درجے ہیں. تو یوں سمجھیے کہ یہ گویا کہ تین تین کا معاملہ بن گیا. ابتدا تین آیتوں میں تین نقطے، تیسری آیت میں تین باتیں، تین میں سے آخری آیت کے تین درجے ہیں، اور وہ درجے ہیں جو احادیث کے درمیان ہوئے، جو مسلم شریف کی روایات ہوئی، کوئی کمتر درجے کی کتاب کی روایات نہیں ہے. امام مسلم لائے ان دونوں حدیثوں کو، وہ بارہا یہاں بیان ہوئی، من را منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ فعلم یستطیع فبلسانہ فعلم یستطیع فبقلبہ وذلک فضل الایمان. نوٹ کیجئے، پہلی بات تو یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ اگرچہ دونوں قرآن مجید میں تقریباً نو مقامات پر اس طرح آئے ہیں جڑے ہوئے، ان سیپریبل انہیں علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں، نیکی کا حکم بدی سے روکنا، نیکی کا حکم دینا بدی سے روکنا. یہ گویا کہ ایک ہی فینومینن ہے جس کے دو ایسپیکٹس، منفی اور مثبت. ایک طرف جو ہے تصویر کا یہ رخ ہے امر بالمعروف، تو اس کے ساتھ ہے نہیں عن المنکر. ان کو علیحدہ کر دینا یا یہ سمجھنا کہ ایک ہی میں دوسری شے موجود ہے، یہ قرآن مجید پر تان بن جائے گا کہ قرآن مجید نے خامخواہ الفاظ استعمال کیے ہیں، شاید شاعری کی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بلا ضرورت الفاظ جو ہے، جیسے ہم جو ہے لفاظی کرتے ہیں، شاید اللہ نے بلا لفاظی کی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ دونوں اپنی جگہ پر ضروری ہے، امر بالمعروف بھی نہیں رکن کرتے. بلکہ قرآن مجید کے بہت سے مقامات ایسے ہیں جن میں نہیں عن المنکر کا زور کے ساتھ بیان کیا گیا، امر بالمعروف کی بجائے صرف نہیں عن المنکر کا جو ہے اس پر زیادہ زور ہے. چنانچہ سورہ مائدہ کی میں آپ کو آیات سنا رہا ہوں، وترا کثیرم منہم، تم دیکھتے ہو ان میں سے بہت سو کو، یہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، یہود کی اور نصارہ کی، وترا کثیرم منہم یسارعون فی الاثم والعدوان واکلہم السحت، تم دیکھتے ہو ان میں سے اکثر کو، بہت سو کو، کہ وہ گناہ کے کاموں میں، زیادتی کے کاموں میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں، ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، حرام خوری کرتے ہیں. لبیس ما کانوا یعملون، بہت برا ہے عمل جو وہ کر رہے ہیں. لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم واکلهم السحت لبیس ما کانوا یصنعون. تو ان کے علماء، ان کے رہنما، ان کے صوفی، ان کے عالم، انہوں نے کیوں نہیں روکا ان کو، کیوں منع نہیں کرتے ان کو حرام خوری سے اور غلط کام کرنے سے؟ بہت بری حرکت ہے جو یہ کر رہے ہیں. ایک تو عوام کی بری حرکت ہوتی ہے، وہ برائیوں کے اندر ملوث ہو گئے، منکرات پھیل گئے. لیکن ان سے زیادہ بڑے مجرم ہیں وہ لوگ جن کا یہ فرض ہوتا ہے کہ اسے روکیں. لولا ینهاهم الربانیون والاحبار، ان کے حبر کہتے ہیں بہت بڑے عالم تھے، حبر اللمہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حبر اللمہ کہلاتے، احبار علماء، رہبان ربانیون. لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم واکلهم السحت، کیوں نہیں روکتے انہیں؟ ان کے علماء، ان کے صوفیاء نذرانے لے رہے ہیں، اپنے جو ہے وہ جاگیریں بھی بن رہی ہیں، اپنی جائیدادیں بھی بن رہی ہیں، اپنی گدیاں بن رہی ہیں، گدیاں منتقل ہوتی ہیں نسل بعد نسل، اور وہ بڑی بڑی جو ہے یوں سمجھیے کہ وہ اسٹیٹس بن جاتی ہیں، جاگیریں بن جاتی ہیں. لیکن یہ کہ وہ برائی سے تو نہیں روکتے، برائی سے روکے تو لوگ آئیں گے نہیں. دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویرا ہو گئی، وہ تو ٹھنڈے ٹھنڈے واس سننے کے لیے آتے ہیں، انہیں تو ایسی باتیں بتائیں کہ چھوٹا سا کام کریں اور کوئی ہمالیہ جتنا ثواب مل جائے، یہ تاکہ خوش ہو کر مطمئن ہو کر جائے کہ میں حرام خوری کر رہا ہوں تو کیا ہے، میں صبح صبح دو رکعت بھی تو پڑھ لیتا ہوں نا سورج نکلنے کے وقت، مجھے ہر دن جو ہے عمرے کا ثواب مل جاتا ہے اور ہر چیز میری صاف ہو گئی، حرام خوری بھی صاف ہو گئی اور تمام غلط حرکتیں بھی صاف ہو گئی، یا اس سے بھی نیچے نماز بھی کیا پڑھنے کی ضرورت ہے، میں جو چڑھاوے چڑھا دیتا ہوں وحی ہو گیا, اس کے علاوہ اور کیا ضرورت ہے. انہیں تو در حقیقت لوگ جو ہے اور مطمئن کرنے کے لیے, خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری, انہیں اور مطمئن کر کے جو ہے سلا دینے والے لوگ. حالانکہ ان کا کام کیا تھا, لولا یدھاہم الربانیون والاحبار ان قولہم الاسم واقلہم السحت لبیس ما کانوا یسکرون. اسی سورہ مائدہ میں فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم, لعنت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی بنی اسرائیل میں سے. حضرت داؤد کی زبانی بھی اللہ نے ان پر لعنت فرمائی اور عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے سے بھی ان پر لعنت فرمائی. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون, اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی اور وہ زیادتیاں کرتے تھے. کانو لا یتنا ہونا منکر فعلو, ان کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ جب منکر ہوتا تھا تو اس کو روکتے نہیں. کانو لا یتنا ہونا منکر فعلو ہو نبے سما کانو یسکرون, یہ فنون بہت برا کام ہے جو کر رہے ہیں. بدی پھیل رہی ہو, برائی کا جو ہے پرچار ہو رہا ہو, برائی کے پروپیگنڈے ہو رہے ہو ٹی وی کے اوپر. آج تک اس ملک کے اندر میرے علم کی حد تک اتنی ایڈورٹیزمنٹ جتنی کہ اس جوئے کے لیے ہوئی تھی سیم اور ریفری کے لیے, آج تک ٹی وی کے اوپر اتنی ایڈورٹیزمنٹ کسی کام کے لیے. چوا, کھلا چوا, اور اس کی تعریفیں ہو رہی ہے اور پورے آپ کے وسائل و ذرائع جو ہے اس کے پروموشن کے دسترس ہو. یہ ہے معاشرے کی حالت, یہاں پہ بے حیائی پھیل رہی ہے. یہاں جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ طائفے آ رہے ہیں, طائفے نہیں آ رہے, آپ کی گلی گلی میں ویڈیو کی دکانیں بنی ہوئی ہیں, بدترین قسم کے ویڈیو ٹیپ جو ہے وہ مل رہے ہیں اور ہجوم ہوتا ہے, نوجوان لیتے ہیں جاتے ہیں دیکھتے ہیں پھر واپس کرتے ہیں. یہ سارا کا سارا منکر پھیل رہا ہے. کانو لا یا کنا ہو نہ منکر انفالو ہو کبھی سما کانو یا فالو, وہ روکتے نہیں تھے منکر سے, یہ جرم تھا. معلوم یہ ہوا کہ امر بالمعروف سے بھی کہیں زیادہ یہ نہیں انل منکر ضروری ہے. عذاب قوموں پر اس وقت آتا جب نہیں انل منکر باقی نہ رہے, بڑی پھیل رہی ہو, کوئی اس کو چیک کرنے والا تھا, کوئی اس کو روکنے والا تھا, کوئی اس کے خلاف آواز اٹھانے والا تھا. اور ایک بات سورہ اعراف سے معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی قوم کے اندر کوئی بڑی پھیل جائے, بری وہ کوئی برائی جو ہے عام ہو جائے, تو صرف وہ لوگ اللہ کے عذاب سے بچائے جاتے ہیں. یعنی تین حصوں میں قوم تقسیم ہو گئی تھی, وہ اصحاب الصف جن کو کہا گیا ہے جو ہفتے کے قانون کو توڑ رہے تھے. ایک تو وہ لوگ تھے, اکثریت انہیں کی تھی, جو قانون توڑ رہے تھے, وہ گویا کہ معصیت کا ارتکاب خود کر رہے. کچھ لوگ وہ تھے جو کرتے تو نہیں تھے لیکن روکتے بھی نہیں تھے. اور تیسرا طبقہ ایک وہ بھی تھا جو بیچارہ خود بھی نہیں کر رہا تھا اس کام کو, روکتا بھی تھا. درمیانی طبقے نے اسے کہا بھی لے مت عزون قوم اللہ مہلکم, کیوں اپنے آپ کو ہلکان کرتے ہو, یہ بات آنے والے نہیں ہیں, یہ اس برائی کے اندر اتنے آگے نکل گئے ہیں, کوئی بات کوئی نصیحت کارگر نہیں ہوگی, اپنے آپ کو ہلکان نہ کرو. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہم نے عذاب بھیجا تو کس کو بچایا ان میں سے, فان جائنا الذین ینہون عن السوء, ہم نے بچایا صرف ان کو جو برائی سے روکنے والے, باقی پوری قوم جو ہے اس عذاب کے اندر بسط کر دیا گیا, ان کی صورتوں کو بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا. بدترین عذاب جو ہے اللہ کا آیا اور بچایا کن کو, فان جائنا الذین ینہون عن السوء وحسن الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون, باقی ہم نے بہت ہی برے عذاب کے اندر گرفتار کر دیا ان لوگوں کو کہ جو غلط حرکت کر رہے ہیں. بہرحال معلوم یہ ہوا کہ اس آیت میں جو ٹاپ پر آئی ہے تیسری منزل جو تھی, اس تیسری منزل میں پھر تین چھوٹی منزلیں ہیں, دعوت الخیر, امر بالمعروف نہی عن المنکر. اس نئی نئے منکر کی تین منزلیں ہیں, ایک دل سے نفرت ہو شدید بنی کے خلاف. آج بھی ہماری قوم کے اندر ایسے لوگ جو ہیں جن کو کڑن ہوتی ہے, ان کو رنج ہوتا ہے, صدمہ ہوتا ہے, کیا ہو رہا ہے, نہیں ہونا چاہیے, یہ تو یوں سمجھئے کہ بیس ہے, اگر یہ بھی نہیں ہے تب تو ایمان ہی نہیں. حضور کی حدیثیں دونوں, وقت نہیں رہا ہے کہ میں تفصیل سے بیان کروں, دونوں حدیثوں میں آخر میں فرمایا گیا جن میں یہ بھی نہیں ہے, ذالک اضعف الایمان, یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ دل سے تو نفرت ہو شدید. اور دوسری حدیث میں تو آیا وما ورا ذالک من الایمان حبۃ خردل, اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں. اگر بدی سے نفرت بھی نہیں رہی تو ایمان لے آ رخصت ہو. اس سے اوپر کا منزل یہ ہے نہیں المنکر باللسان زبان سے کہو, بدی کو بدی کہو, روکو یہ کام غلط کر رہے ہو بات آ جاؤ. اس کے لیے ہم نے بھی جو بھی کوشش کی ہے اپنی تحریر کے ذریعے, تقریر کے ذریعے, کتابوں کے ذریعے, پھر یہ کہ یہ جو ہم نے مظاہرے کیے ہیں کہ کم سے کم کہیں تو صحیح, لوگوں کو معلوم تو سنیں تو صحیح وہ کہ یہ غلط کام ہے جو ہو رہا ہے. اس معاشرے میں کچھ لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام جو ہے اخبارات کے اندر جس طرح بے حیائی کو ان کے ذریعے سے فروغ حاصل ہو رہا ہے, جس طرح ہر روز ایک کسی خاتون کی تصویر جو ہے رنگین اور وہ آ رہی ہے فرنٹ پیج کے اوپر, رنگین صفحہ چھپ رہے ہیں, تو معلوم یہ ہوا کہ یہ نہیں المنکر بالنساب. آخری درجہ یہ ہے کہ نہیں المنکر بالید, طاقت کے ساتھ ہوگا. اس کی در حقیقت اس وقت جو ایک مثال آئی ہے اور اس مثال نے ہمارے بہت سے مسئلے حل کیے ہیں الحمدللہ کہ یہ بات آئی. اب بدیاں ہمارے معاشرے میں اور بھی بہت ہیں, لیکن چلیے کہیں سے بات شروع ہو, کہیں سے بات شروع ہوگی تو آگے بڑھے گی, اس کے اندر ایک بات جو ہے اس کا امکان ہوتا ہے کہ اس سے آگے بھی ترنگ اٹھے. ایک طائفہ جو آنے والا تھا اور یہ طائفے جو کچھ لے کر آتے ہیں معلوم ہے اس سے پہلے بھی آتے رہے لیکن توجہ نہیں ہوئی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں الحمدللہ اللہ تعالیٰ شاید ہمیں بھی اس کا جو ہے اجر کا میں ہمارا حصہ رکھے گا کہ جس پہ ہم جس طریقے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ دینی جماعتوں کے کرنے کے کام یہ ہے نہیں المنکر ہے, یہ الیکشن ہے یا یہ سیاسی جو بھی آپ کے جو بھی مصروفیات ہیں اس سے کچھ حاصل نہیں ہو رہا, وقت ضائع ہو رہا ہے. ہاں قوت کو مجتمع کرو اور قوت کو مجتمع کر کے چیلنج کرو کہ نہیں ہونے دیں. پہلی مرتبہ جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد صاحب نے ایک بات پر یہ کہا کہ ہم نہیں ہونے دیں اور آپ نے نتیجہ دیکھ لیا. لوگوں نے اگرچہ اس کے اندر بہت سی چیزیں شامل ہیں کہ اس وقت یہاں آئی جی آئی کی حکومت ہے, آئی جی آئی کا مرکز کے ساتھ ایک تصادم چل رہا, بہت سے حالات اس کے فیوریبل ہیں. اس اعتبار سے ضروری نہیں ہے کہ ہر تھریٹ کے اوپر بات ختم ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ امتحان لے لیا جائے تھریٹ کے بعد یا آئے میدان کے اندر. اور ہم نے تو کہا یہی انقلاب کا در حقیقت طریقہ کار ہے, اگر طاقت ہو اور طاقت تھریٹ کرے کہ اب یہ کام ہم نہیں ہونے دیں گے, لیکن اس کے بعد نکلے. اگر اس وقت تو خیر ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے, حکومت پنجاب نے بھی روک دیا, کراچی کے ایڈمنسٹریشن نے بھی روک دیا, پھر یہ کہ جو ہندوستان کا اپنا جو کونسلیٹ ہے کراچی کا ان کی طرف سے بھی ایڈوائس بھیج دی گئی ہندوستان دہلی کہ مت بھیجنا یہاں تو جان کا بھی اندیشہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک فیوریبل پولیٹیکل حالات بھی ہیں, لیکن فرض کیجئے کہ ایک ہی حکومت ہوتی پورے ملک کے اندر, ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہ ہوتی اسلامک ویلیوز کی اور ان کے نزدیک کسی معاملے کے اندر کوئی قدم اٹھانے کی کوئی ضرورت نہ ہوتی سیاسی, تو پھر کیا ہوتا؟ پھر تو یقیناً پھر امتحان آ جاتا کہ اب کہا تھا تو آؤ میدان. ایک امتحان میں ہمارے اس ملک کی تمام مذہبی قوتیں ناکام ہو گئی تھی جب انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ اگر 27 رمضان مبارک تک وہ جو بل تھا شریعت بل وہ منظور نہ ہوا تو ہم سڑکوں پر آ جائیں گے اور ڈائریکٹ ایکشن شروع کر دیں گے. یہ آپ کو یاد ہوگا متحدہ شریعت محاذ اور اس کا چیلنج, 27 رمضان مبارک کی آخری ڈیٹ ڈیڈ لائن دی گئی تھی لیکن پھر فیل ہو گئے. وقت آیا 27 آئی اور گزر گئی, اس سے پہلے انڈیکیشن مل گئی تھی حکومت کو کہ انہوں نے کرنا کچھ نہیں ہے, نتیجہ یہ ہوا کسی نے پرواہ بھی نہیں کی اور ایک گاہ کے برابر وہ ختم نہیں ہوئی. یہی وجہ ہے کہ اسی وقت فوراً ہم نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی تھی کہ اب ہمارا اس کے اندر جو ہے عملی حصہ نہیں ہوگا. لیکن یہ کہ ایسا ہوگا جب کبھی وہ وقت آئے گا پھر یہ ہوگا کہ آپ کو تھریٹ دے کر دین یو ول ہیو ٹو پروو دیٹ یو مینٹ اٹ. واقعی آپ نے جو بات کہی تھی در حقیقت آپ بات کہہ رہے تھے تو وہ بامانی بات کہہ رہے تھے اور آپ کا ارادہ تھا. اس کے ذمن میں جان لیجئے کہ پھر کرنے کا کام کیا ہے کہ پھر پورے پرامن ہو کر نکلے, کسی گھاس کے تنکے کو بھی نقصان خود نہ پہنچائے, ہو جائے یہ کہ بسیں جلائیں یا یہ کہ کوئی اور سٹریٹ لائٹس جلائیں یا نیون سائن جلائیں, لیکن یہ کہ خود تیار ہو. ہمیں جیلوں میں بھرنا ہے جیلوں میں بھر دو, گولیاں چلانا ہے گولیاں چلاؤ, لیکن اس بدی کو ہم نہیں ہونے دیں, جیتے جیت نہیں ہونے دیں. یہی در حقیقت جو ہے اسی سے سارا معاملہ طے ہو جائے گا. اگر طاقت ہوئی معلوم ہوا کہ ہاں تو 20-25 ہزار آدمی موجود ہیں کہ جو جیلوں کو بھر دیں گے. اگر معلوم ہو جیسے کہ ابھی ہوا ہے سندھ کے اندر تو واقعی ثابت یہ ہوا کہ جی سندھ کے اندر وہ طاقت نہیں تھی, جیل بھرو تحریک انہوں نے شروع کی, لیکن یہ کہ اس کے بعد کوئی اطلاع نہیں آئی کہ کتنی جیلیں بھری گئی. معلوم ہوا کہ طاقت ان کے پاس نہیں ہے. جو بھی ہے وہاں پر وہ فتنہ و فساد والی طاقت ہے, وہ منظم ہو کر میدان میں آنے والی طاقت جو ہے وہ وہاں پہ موجود نہیں ثابت ہو گئی. لیکن یہ کہ اگر ہوتی تو جیسے شیعہ حضرات نے کیا تھا, آپ اندازہ کیجئے کہ ابھی تو ماشاء اللہ کو تیسرا چوتھا سال ہی تھا اور بڑا تازہ ماشاء اللہ تھا ابھی ضیاء الحق صاحب کا, غالباً تیسرا ہی سال تھا, اور اس کے اندر جب انہوں نے ایجیٹیشن کیا ہے اور گھیراؤ کیا سیکرٹریٹ کا, تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ماشاء اللہ ہو اور چیف ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ اپنے آرڈیننس کے اندر جو ہے وہ واپسی اختیار کرے, رجوع کرے اس سے. یہ ہوتا ہے, عوام کے اندر طاقت ہے, عوام میں قوت ہے. اور پھر دیکھیے اس وقت ایک اور بہت بڑا مدر سامنے آ گئے, یہی تو ہم کہہ رہے ہیں اور کہتے رہیں گے اور ہمیں یقین ہے کہ اثر ہوگا الحمدللہ کہ یہ باتیں. لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں آپ ملتے, فلاں سے نہیں ملتے, فلاں جماعت کے لوگوں سے نہیں ملتے. اس طرح ملنے سے بات نہیں ہوگی, یہاں سے بات پہنچتی, یہاں سے لوگوں کے ذریعے سے بات پہنچتی ہے اور اس کے اثرات ہوں گے انشاءاللہ العزیز. یہی ایک راستہ ہے, ہم نے بارہا کہا اس طریقے پر آپ جمع کریں گے مذہبی طاقتوں کو, الیکشن کے میدان میں آ کر ایک دوسرے کے سامنے آ کر مقابلہ کرتے ہیں, جبکہ اس کام میں سب سے بڑا ثبوت ہو گیا. حالانکہ ابھی آپ کو معلوم ہے گوجرانوالے میں ایک نوجوان کا قتل ہوا اور اس میں ہمیں نہیں معلوم حقائق کیا ہے, لیکن اے ٹی آئی والوں کا الزام اسلامی جمعیت طلبہ پر ہے کہ انہوں نے قتل کیا, واللہ اعلم ہمیں نہیں معلوم. لیکن یہ کہ اس قدر ان کے مابین جو ہے تلخی ہے, لیکن اس ایشو کے اوپر فوراً اے ٹی آئی والے انجمن طلبہ اسلام والے جو ہے ان کا بیان آ گیا کہ ہم بھی ساتھ ہیں. معلوم یہ ہوا کہ نہی عن المنکر میں یہ تمام قوتیں جمع ہو جائیں, اور مجھے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا تجربہ ہو گیا تھا. یہ 1982 میں جب میرے خلاف ایجیٹیشن کچھ عورتوں نے کیا تھا کراچی میں, اور چھوٹا سا جلوسی سی نکالی تھی, معمولی سی, کو اس کی حیثیت بھی نہیں تھی. لیکن یہ ہے کہ 12 لوگوں جو بھی اس وقت کے لوگ تھے ذمہ دار, ان کا فیصلہ تھا جو بھی ہوا, اب اس مسجد سے دیوبندیوں کی مساجد سے, بریلویوں کی مساجد سے, اہل حدیث کی مساجد سے, بعض اہل حدیث حضرات کے مدارس کے بارے میں مجھے اطلاع ملی کہ وہاں لوگوں نے اپنے اساتذہ کو پکڑ لیا کہ بات تو وہ کہہ رہا ہے, یہ آپ تو ہمیں صرف باس ملاتے ہیں, باس کہتے ہیں, کیوں نہیں میدان میں آپ لوگ آتے ہیں. اس نے کہا ہے اسے دنگے کی چوٹ کہا ہے. بریلوی مساجد کے اندر میرے حق کے اندر بات ہوئی, میاں طفیل محمد صاحب امیر جماعت ہوتے تھے اس وقت, انہوں نے حیدرآباد میں تقریر کی اور میری تائید کی, اور یہ تو اخبارات میں نہیں آیا تھا, جماعت اسلامی کی خواتین کے حلقے نے کراچی میں بہت بڑا جلوس نکالا, برقع پوش خواتین کا جلوس نکلا وہ الہدا کی حمایت کے اندر, اور یہ جو نکلی تھی خواتین پیپر ان کی مخالفت میں. یہ دوسری بات ہے کہ ہمارا جو پریس ہے وہ اس کی خبر نہیں دیتا اتنی نمایاں جتنی کہ اس قسم کی مغرب زدہ خواتین کی خبریں جو ہے وہ اچھال دیتے ہیں. یہ پریس کا معاملہ, ورنہ اس سے کئی گنا بڑا جلوس کراچی میں نکلا تھا برقع پوش خواتین. اسی کی بنا پر میں کہتا ہوں کہ لوگ جمع ہو سکتے ہیں, نہیں یعنی منکر پر اس قوم کے مذہبی عناصر کو جمع کیا جا سکتا ہے, جبکہ الیکشن کے میدان میں آ کر آپ ایک دوسرے کے غریبان تھام کر کھڑے ہوتے ہیں, آپ ایک دوسرے کے اوپر الزامات عائد کرتے ہیں, ایک دوسرے کے عقائد کا اختلاف نمایاں کرتے ہیں کہ ہمارا اسلام اصل اسلام ہے, ان کا اسلام کچھ اور ہے, یہ منصورہ برانڈ اسلام ہے اور یہ فلاں برانڈ اسلام ہے اور یہ فلاں برانڈ اسلام ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ اس وقت ایک بدی کے خلاف آواز بلند ہوئی, اور وہی لوگ جو سب سے زیادہ شدید مخالفین ہیں انہوں نے کہا کہ کام سے بھروسہ. یہی ہے در حقیقت جو ہم کہتے چلے آ رہے ہیں. میرے لیے تو بہت بڑی خوشی کی بات ہے, بڑے اطمینان کی بات ہے. میں نے اس حکمت قرآن میں اپنے اور بہت سے اطمینان بھی بیان کیے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے میں نے جس دعوت رجوع القرآن جس کام میں میں نے اپنے 25 برس زندگی کے لگائے ہیں, مجھے بڑا اطمینان ہے. اس وقت میں نے تفصیل سے لکھا ہے, اس میں مجھے بڑا اطمینان ہے دو اعتبارات سے. ایک تو لاکھوں کیسٹ میرے دروس کے اس وقت جو ہے جہاں بھی اردو زبان بولنے سمجھنے والے لوگ ہیں وہاں کیسے پہنچ چکے ہیں. یہ بات اب خود پھیل رہی ہے, یہ دعوت جو ہے قرآن کی دعوت ہے, میری نہیں ہے, اس کے اندر تاثیر ہے. اول تو یہ کہ انشاءاللہ آج نہیں تو کل دیر ہو سکتی ہے, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے قریب نہیں ہے کہ اسی خطہ ارضی کے اندر اسلامی انقلاب جو ہے اگر ایران کا انقلاب کیسٹ ریولوشن کہلایا تھا تو درس قرآن کے اگر کیسٹ کے ذریعے سے انقلاب ذہنی فکری اور پھر ایک عملی اور حقیقی اور واقعی انقلاب آ جائے تو بعید نہیں, نہیں تو کسی اور سطح زمین کے اندر. جیسے آپ کو معلوم ہے بعض درختوں کی جو جڑیں ہیں ایڈونٹیشس روٹس کہا جاتا ہے, وہ اوپر سے اتر کر نئی جڑیں بن جاتی ہیں زمین میں. جیسے بڑ کا درخت ہے, برگد کا درخت ہے, اسی طرح ہو سکتا ہے کسی اور زمین میں جس کو بھی اللہ پسند فرما لے یہ درس قرآن اور دعوت قرآنی جو ہے وہاں جب جڑ پکڑ کر اور وہاں سے کوئی انقلاب پیدا ہو جائے. تو مجھے اطمینان ہے کہ الحمدللہ لاکھوں اس وقت کیسٹ ہیں دنیا میں جو ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے الحمدللہ کہ کچھ نہ کچھ نوجوان اب تیار ہو چکے ہیں, میری امانت جو ہے وہ منتقل ہوئی ہے, ذہن فکر سوچ ان کا بن چکا ہے, انہوں نے قرآن کی اس دعوت کے دوہرا کبرا کو سمجھ لیا ہے اور اسے وہ آگے بیان کر رہے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اصل میں اسی سے امیدیں ہوا کرتی ہیں. ایک فرق تو آج ہے, کل نہیں ہوگا.